نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الحمدللہ سورہ قاف سے لے کر اور سورت الواقعہ تک ہم نے آج سات صورتیں پڑھی مسلسل. یہ ساتوں صورتیں مکی تھیں. قرآن مجید کا بڑا حسین مقام. اب اس کے بعد سورت الحدید سے لے کر اور سورت التحریم تک تسلسل کے ساتھ اب دس مدنی صورتیں آئیں گی. سورہ قرآن پاک میں مدنی صورتیں ایک ساتھ اتنی تعداد میں نہیں ہیں. یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر اتنی مدنی صورتیں ایک ساتھ اکٹھی ہیں. ان مدنی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی اعتبار سے ہمارے لیے عظیم رہنمائی رکھی ہے. ان مدنی صورتوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خطاب کا رخ صرف مسلمانوں سے ہے اور مسلمانوں کو بھی خطاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں اب منافقین بھی بڑی تعداد میں شامل ہو چکے ہیں. لہذا ان منافقین کا عمل کا معاملہ اس قدر کمزور ہے کہ اس کی وجہ سے پوری جماعت پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ ڈانٹ کے انداز میں ان منافقین سے خطاب کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول کے دور کے منافقین آج کے ہمارے کردار سے پھر بھی بہتر ہے. لہذا یہ ڈانٹ ڈپٹ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں جو ان صورتوں میں آئی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں بعض اہم مضامین قرآن پاک کا خلاصہ بیان کر دیا. سورہ حدید ابھی ہم پڑھیں گے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے تقاضوں کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اسی طرح سے ہر صورت میں کوئی ایک موضوع ہے اور وہ پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ وہاں پر آ گیا ہے. اس حوالے سے ہمارے لیے ان صورتوں کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صورتوں پر غور و فکر کی اور ان میں بیان شدہ ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورت الحدید کی پہلی چھ آیات ان میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اپنے پورے عروج پر ہے. ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان جس طرح ان چھ آیات میں ہے اس طرح آپ کو کسی اور قرآن مجید کے مقام پر نہیں ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہ العزیز الحکیم. وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا. کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہر شے کر رہی ہے. ایک تسبیح کر رہی ہے اپنے حال سے. آپ کسی بھی شے کو دیکھیں وہ اپنے وجود سے اپنے خالق کی تعریف کر رہی ہے. ایک چھوٹی سی چوٹی ہے کیا اس کی جسامت ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت متحرک ہے. کبھی آپ اس کو آرام کر کے نہیں دیکھیں. پھر یہ کہ اس کا پورا نظام ہے اپنی حفاظت کا بھی اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا بھی. پھر ان کا پورا نظام ہے اپنی خوراک کو ذخیرہ کرنے کا بھی. پھر ان کا پورا نظام ہے اپنی حفاظت کا بھی. ان میں سے کچھ چونٹیاں ہوتی ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ خوراک کو تلاش کرتی ہیں. کچھ چونٹیاں ہیں کہ جو خوراک کو تلاش کرنے کے بعد پھر وہ خوراک کی مقدار کے مطابق وہ ان کو بلاتی ہیں اور وہ چونٹیاں آ کر خوراک کو منتقل کرتی ہیں. اور پھر وہ چونٹی ان کا نظام ہاضمہ بھی ہے نظام تولید بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی چونٹی میں ایک مکمل نظام رکھا ہے. سب سے خاص بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ وہ چونٹی کبھی آرام کرتی آپ کو نظر نہیں آئے گی. رات ہو یا دن ہو وہ حرکت میں ہے اور بڑے منظم انداز سے ان کا پورا ایک گروہ ہوتا ہے اور وہ گروہ ایک ترتیب کے ساتھ ایک حرکت میں ہوتا ہے. مچھر بظاہر بڑا چھوٹا سا جانور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صلاحیت رکھی ہے. وہ جہاز کی طرح بھی دوڑ کر بھی اڑ جاتا ہے. ہیلی کاپٹر کی طرح سیدھا بھی اڑ جاتا ہے. آتا ہے تو باقاعدہ آواز سائرن بجاتا ہوا آتا ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. چھوٹے سے جانور میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے. پھول کو دیکھیے تو پھول کا رنگ اس کی نزاکت اس کی خوشبو وہ اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ اس کا بنانے والا خالق وہ بہت بڑا کاریگر ہے. ہر شے اپنی زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. لیکن ہم پڑھائے سورہ بنی اسرائیل میں کہ ایک تسبیح ایسی بھی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور وہ یہ ہے کہ ہر شے کو اللہ نے قوت سے گواہی دے رکھی ہے، کوئی شے خاموش نہیں، اور ہر شے اپنی زبان سے اللہ کی تصدیق کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اس کی ایک زبان ہے جس سے وہ اللہ کی تصدیق کرتی ہے، تم اس کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ ما فی السماوات والارض، ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اپنی زبان حال سے بھی اور اپنی زبان قال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے، پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس کا خالق ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص، ہر احتیاج اس سے پاک ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے، اس کا اختیار لامحدود ہے، الحکیم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکیم بھی ہے، وہ دانا بھی ہے، وہ اپنے اختیار کا استعمال پوری حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یہ الفاظ اس حصے میں دو مرتبہ آئیں گے، کیونکہ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جس کو تسلیم کرنے پر ہماری اکثریت یاد نہیں ہے۔ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، لیکن اللہ کو بادشاہ مان کر اس کے قوانین کو نافذ کر کے ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس شان کو ان آیات میں دو مرتبہ بیان کیا کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے، اصل بادشاہ حقیقی وہ ہے، کائنات میں اس کا حکم چل رہا ہے، تمہاری بھی خیر اسی میں ہے کہ تم بھی اپنے اختیار کو سرنڈر کر دو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے اختیارات کو ڈال دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اور وہی موت دیتا ہے، زندگی موت اس کے اختیار میں ہے۔ وہ اعلیٰ کل شئ قدیر، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور خاص طور پر میں نے آج بیان کیا تھا سورۃ قاف میں کہ جو انسان کے لیے چیز سمجھنی بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ سیدھا ہڈیوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد وہ سیدھا ہڈیوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ حبل اول اول آخر اول باہر اول باتیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہلا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی آخری ہے، وہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ مخفی ہے۔ یہ قرآن مجید کا مشکل ترین مقام ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ بظاہر متضاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلا ہے، اللہ ہی آخری ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے، اللہ تعالیٰ چھپا ہوا بھی ہے۔ اس کی وضاحت بڑی عمدہ کی خود اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھتے تھے، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنتَ الْأَوَّلُ لَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنتَ الْآخَرُ لَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنتَ الظَّاهِرُ لَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنتَ الْبَاطِنُ لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اے اللہ تو وہ پہلی ہستی ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اے اللہ تو وہ ہستی ہے آخری کہ تیرے بعد کوئی نہ ہوگا، اے اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جس طرح سے ظاہر ہے کہ تجھ سے اوپر کوئی نہیں، اور اے اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے اس طرح سے مخفی ہے کہ تیرے سوا کسی شے کے پیچھے اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن مفسرین نے مزید اشارے پر غور فکر کرنے کے بعد یہ بات بیان کی ہے کہ یہاں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کا ذکر ہے، توحید وجودی کا ذکر ہے، کہ جس طرح ہمارا علم اللہ کے علم کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے، اسی طرح سے کائنات کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف اللہ ہی اللہ ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، بس صرف اللہ ہی اللہ ہے، اصل وجود اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ شیخ مجید الفتانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کہ کل ما فی الکون وہمن او خیال او اقوس فی المرایا او ظلال، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہمیں نظر آ رہا ہے، کل ما فی الکون اقوس ظلال، کل ما فی الکون وہمن او خیال، ہمارا وہم ہے یا کوئی خیال ہے یا کسی آئینے میں کوئی عکس ہے یا یہ ہے کہ کوئی سایہ ہے، جس طرح سایہ نظر آتا ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، اب نظر آتا ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح سے ہمیں کائنات بظاہر نظر آ رہی ہے لیکن اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں، اصل حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے فلسفے کے مشکل مسائل ہیں۔ فرمایا اول 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 آخر اول ظاہر اول باطن، وہ اللہ ہی اول ہے، وہ اللہ ہی آخر ہے، وہ اللہ ہی ظاہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی چھپا ہوا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظاہر ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ازما تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، اور اس اللہ تعالیٰ کے مطلوع ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ ردائے لالا و گل پردہ ہے ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ ہے، بظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں ستارے، لیکن یہ کہ ستاروں کی خوبصورتی اس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ اصل تو تعریف اس اللہ کے جس نے ان کو بنایا ہے، بظاہر پھول بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں لیکن خوبصورتی پھولوں کی نہیں ہے، خوبصورتی اس ہستی کے جس نے ان کو بنایا ہے، وہ ہوا بکل شیء علیم، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ جو شیطان کا وسوسہ ہے کہ اتنے ارب ارب انسان دنیا میں موجود ہیں کیسے ممکن ہے کہ ہر ایک ہر عمل محفوظ ہو، فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو سمجھ نہیں سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بھی انتہائی لاچار ہیں، بے بس ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو کتنا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، کہاں تک سنتا ہے، ہمارے لیے یہ لفظ کل بڑی پناہ گاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ بکل شیء علیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس اللہ تعالیٰ نے بنایا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں، یعنی چھ مراحل میں، یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ تعالیٰ خود بیٹھا سکتے حکومت پر، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کائنات بنانے کے بعد اس کائنات کو فنکشن کرنے کے لیے ایسے چھوڑ دیا ہو، جیسے بعض فلسفیوں کا خیال ہے، ایک خالق ہے کائنات بنائی، اس نے کائنات کے لیے کچھ ضابطے بنائے، ان ضابطوں کے تحت کائنات خود کا خود ہی رن کر رہی ہے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ بیٹھا تخت حکومت پر، وہی تدبیر کر رہا ہے تمام معاملات کی، یہ کائنات قرآن اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اس کے حکم سے کام کر رہی ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو کہ داخل ہوتی ہے زمین میں اور جو زمین سے نکلتی ہے، کوئی اگر کیڑا داخل ہو رہا ہے زمین میں، کوئی پانی کا قطرہ زمین میں جذب ہو رہا ہے، کوئی بیج زمین میں داخل ہوتا ہے اللہ کے علم ہے، اور اگر کوئی بیج میں سے کونپل پھٹ کے زمین سے باہر آ رہی ہے، کوئی کیڑا زمین سے باہر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے، چاہے بارش کے قطرے اتر رہے ہوں، چاہے فرشتوں کے ذریعے سے احکامات آ رہے ہوں، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وما يعرج فيها، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، جو بخارات اوپر جا رہے ہیں، یا یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال کی ہماری کارکردگی کی رپورٹ فرشتے اوپر لے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بذات خود ان سب سے واقف ہے، وہ ہوا معکم اینما کنتم، اور تم جہاں کہیں ہوتے ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ یقین ہمیں عطا فرمائے، ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں ہر وقت اپنی ذات کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت ہمیں اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، پھر فرمایا لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہ اسی کے اختیار میں ہے، یہاں تک کہ تمہارے وجود پر بھی 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کی حکومت چل رہی ہے، تمہاری زندگی کے بہت سارے مراحل وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہیں، تم اپنی مرضی سے نہ جوان ہوتے ہو نہ اپنی مرضی سے بوڑھے ہوتے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہاری عمر کو بڑھاتا ہے، تمہیں جوانی تک پہنچاتا ہے، پھر تم چاہو یا نہ چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بوڑھا کر دیتا ہے، تمہارے جسم پر بال اٹھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، تمہارا خون گردش کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے، تمہارا نظام ہاضمہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تمہارے وجود پر بھی اللہ ہی کی مرضی چل رہی ہے، لائی حیات آئے سزا لے کے نہیں چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، پھر تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہے امتحان کے لیے، اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اختیار کو بھی اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر کے اللہ کا کہنا مانے، لہو ملک السماوات والارض، اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، فیصلے بالآخر آخری اسی کی عدالت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، اللہ اس روز سرخرو فرمائے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ اللہ تعالیٰ ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، یہ رات اور دن کا نظام یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اختیار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اگر چاہے سورہ قصص میں ہم پڑھائے، مستقل اگر رات کو تاریخ کر دے، کوئی ہے جو کہ دن کو لا سکے؟ اور اگر دن کو مستقل تاریخ کر دے، کوئی ہے جو کہ رات کو لا سکے؟ تو یہ سارے کا سارا نظام میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. یہ جو ہماری تسبیح ہے روز و شب کی کہ کبھی کیا دانا آ رہا ہے رات کی صورت میں، اور کبھی جو ہے وہ سفید دانا آ رہا ہے دن کی صورت میں، اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. یہ سب قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اختیار میں ہے. وہی رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں، اور وہی دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں. بہو علیم بذات الصدور، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے ان تمام حقیقتوں کا بھی جو کہ سینوں کے اندر پوشیدہ ہے. اس وقت تو زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان چھ آیات پر محترم ڈاکٹر سارا مساط کا بڑا تفصیلی درس قرآن موجود ہے. جو بھی خواتین حضرات ذوق رکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو اس صورت حدیث سے خاص سبق ہے، اور انہوں نے بڑی طویل اس صورت کی آیات کے اوپر دروس دیے ہیں. ان چھ آیات پر ڈاکٹر صاحب کا طویل درس موجود ہے. واقعہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات، اس حوالے سے یہ مقام قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے. اب اس جلالی تمہید کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحث کے بعد، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آ رہے ہیں. اب اس کے بعد اس صورت کا دوسرا حصہ ہے، آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 11 تک. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے تقاضے بیان کیے ہیں. دو تقاضے فرمایا، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور ہر اس چیز میں سے خرچ کرو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خلافت یعنی عارضی اختیار دیا. یہ دو تقاضے ہیں دین کے، نمبر ایک ایمان اور نمبر ایک انفاق. ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک ہے زبانی کلام، اقرار باللسان، وہ ہماری اکثریت کو حاصل ہے. نہیں، ایسا ایمان لاؤ جو تمہارے سیرت و کردار میں نظر آئے. سورہ نساء میں ہم پڑھا ہے آیت نمبر 136 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، جو زبان سے اقرار کرتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حقیقی ایمان، دل والا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جو تمہارا ایمان ہے یہ صرف زبان کی حد تک ہے. یہ ایمان تو منافقین کو بھی حاصل تھا. سورہ مائدہ آیت 41، الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، یہ منافق زبان سے کہتے کہ ہم ایمان لائے، ان کے دل مومن نہیں ہیں. تو فرمایا کہ اپنے اندر ایمان حقیقی پیدا کرو، اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما. اور اس کے بعد جس چیز پر اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، عام طور پر قرآن پاک میں انفاق کا لفظ آتا ہے مال خرچ کرنے کے لیے، یہاں پر وسیع مفہوم میں آیا ہے کہ صرف مال ہی خرچ کرنا. فرمایا وہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس چیز پر اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے اس چیز کو تم اللہ کی راہ میں لگا دو، کما دو، پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صلاحیت جو بھی دی ہے، جو بھی تمہاری قابلیت ہے، اس قابلیت کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کرو. اپنی ذہانت کو، اپنی گفتگو کی صلاحیت کو، اپنے علم کو، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کرو. گھر اللہ نے دیا ہے تو گھر کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کرو. اللہ نے گاڑی دی ہے تو گاڑی کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کرو. اللہ نے اولاد دی ہے تو اولاد کو اللہ تعالیٰ کے دین کا سپاہی بناؤ. جس چیز پر تمہیں اختیار حاصل ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دو، کپا دو. فرمایا فالذین آمنوا منکم، بس وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لے آئے، وانفقوا، اور جنہوں نے واقعتا اپنا سب کچھ جس کو انہوں نے اختیار تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیا، کپا دیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دین کے دونوں تقاضے، ایمان اور انفاق، پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد ڈانٹا جا رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ ان صورتوں میں خطاب مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کو اللہ نے ڈانٹا ہے، اس لیے کہ یہ صورتیں مدنی دور کے وقت کی ہیں، اور اس دور میں بہت سارے منافقین بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے مجموعی طور پر ایمان کا سطح، ایمان کی سطح وہ کمزور ہوئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ڈانٹ رہا ہے، فرمایا وَمَالَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، لا تؤمنون باللہ. اب وہ جو پہلا تقاضا ہے دین کا، ایمان، اس کے حوالے سے دو آیتوں میں بحث آئی. اس کے بعد پھر دو آیتوں میں بحث آئے گی دوسرے تقاضے انفاق کے حوالے سے. اب پہلے تقاضے ایمان کے حوالے سے، فرمایا وَمَالَكُمْ، تمہیں کیا ہوا ہے، لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے ایمان نہیں رکھتے جیسے کہ ایمان رکھنے کا حق ہے. تمہارے کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں یقین ہی نہیں کہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ. یقین ہوتا تو کیا تم رشوت لیتے؟ کیا تم سود کے اوپر کاروبار کرتے؟ کیا تم سود پہ قرضے لے کے مکان بناتے؟ ایک شخص نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، میں نے سود پہ قرضہ لے کے مکان بنا لیا، اب مجھے سود جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے قسطوں میں، اب میں کیا کروں، اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. تو ڈاکٹر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس مکان کو بیچیے اور سارا قرضہ ایک ساتھ ادا کر دیجیے تاکہ مزید سود نہ دینا پڑے، اور کسی چھوٹے مکان کو خرید لیجیے، نہ ہو تو کرائے کے مکان میں چلا جائے. جیسے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، مرزا مظہر جانے جان، انہوں نے زندگی بھر مکان بنائے نہیں، کرائے کے مکان میں رہے. لوگ پوچھتے تھے کہ آپ مکان کیوں نہیں خریدتے، انہوں نے کہا بھائی جب مکان چھوڑ کے جانے پھر کیا فائدہ، اگر تو مکان میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو میں خرید لیتا، مکان اپنا ہو یا کرائے کا چھوڑ کے جانا ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں، دنیا میں رہے مسافروں کی طرح. تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم کرائے کے مکان میں چلے جاؤ، سود کی لانت سے بچو. کہنے لگا نہیں 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 نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، بڑی محبت سے بڑی محنت سے مکان بنایا ہے، بڑی محبت ہے اس سے. ڈاکٹر نے کہا ابھی اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو جو الفاظ ہیں سورہ مومنون کے، سورہ منافقون کے، آدمی اس وقت کہتا ہے کہ اللہ مجھے چھوڑ دے، اب میں سب تیری راہ میں خرچ کر دوں گا، تو اس وقت موت کا فرشتہ آئے گا تو تم اپنا پورا مکان، اپنا سارا مال و اسباب اللہ کی راہ میں دینے پر تیار ہو جاؤ گا. لیکن ابھی چونکہ موت کا فرشتہ آیا نہیں تو تم بڑے مکان سے چھوٹے مکان میں یا کرائے کے مکان میں جانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ تمہارا کیسا ایمان ہے؟ اگر واقعی ایمان ہوتا تو ایمان انسان کے سیرت و کردار میں نظر آتا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اگر مومن ہے واقعی تو اس کے سیرت و کردار میں قرآن کی تعلیم، قرآن پر عمل وہ نظر آ رہا ہوگا، اس کی دلیں بڑی تیار ہوں گی، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ دہی نہیں کرے گا، حرام خوری نہیں کرے گا. زمانہ تم تمہیں کیا ہوا ہے؟ لا تؤمنون باللہ، تو تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اللہ کے رسول تمہیں دعوت دیتے آئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، کسی اور ہستی پر نہیں، وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں روزی دیتا ہے، وہ تمہارا مالک ہے، ایمان لاؤ اپنے رب پر. وقد اخذ میثاقکم، اور وہ رسول تم سے ایک عہد لے چکے ہیں، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو. یہ مضمون ہم پڑھ آئے ہیں کہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کر لیا، ان اللہ اصطفی من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہے. یہ کلمہ پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کلمہ پڑھنے سے ایک کافر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ کلمہ صرف زبان کے دو جو ہے وہ حرف ہیں کہ وہ پڑھ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں، کلمہ پڑھ کے ہم نے وعدہ کیا کہ اللہ یہ مال آپ کے حوالے، یہ جان آپ کے حوالے. اب اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور مال کو غلط کام میں استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی بھی ہے، یہ امانت میں خیانت بھی ہے. تو فرمایا کہ رسول تم سے کلمے کے ذریعے سے عہد لے چکے ہیں، ایک مثال دے چکے ہیں، تو مال اور جان اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا اگر تم نے اپنے عہد کو نبھایا. اب اس کے بعد اگر ایمان نہیں ہے اور وہ ایمان ہمارے سیرت و کردار میں نظر نہیں آتا، ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ اگلی آیت میں فرمایا هو الذي ينزل على عبده آیات بینات، وہی اللہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ واضح آیات نازل کی، لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ وہ تمہیں ان آیات کے ذریعے سے نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. ایمان حاصل ہوگا اس قرآن کے ذریعے سے. بقول مولانا ظفر علی خان، ایمان نہیں وہ جنس سے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو، یہ قرآن کے سپاروں میں. جتنا آپ قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے، یہ قرآن آپ کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے گا اور آپ کے دل میں ایمان اور یقین کی شمع روشن کرے گا. وَإِذَا قُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ کے نیک بندوں پر جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. سورہ انفال آیت نمبر 2، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیات نازل کی ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ تمہیں نکالتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ ایران گئے ہیں اور پوچھا ہے سپہ سالار ایران کے رستم نے کہ اس سے پہلے بھی عرب آتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، چلے جاتے تھے، اب کہ تم آئے ہو تو جانے کا نام نہیں لے رہے. بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے، اتنا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے. اور کیوں بھیجا گیا ہے؟ لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من ظلمات الجہالت الى نور الایمان، جہالت کے اندھیروں سے نکالیں نور ایمان کی طرف، فمن دور الملوک الی عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نکال کر ان کو اسلام کے عدل میں لے کر آئے۔ تو یہ جہالت کے اندھیروں سے کیا چیز نکال کر ایمان کی طرف لائے گی؟ قرآن۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید اللہ نے دے دیا ہے، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو سنو، اس کتاب کو سمجھو، اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا، اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں ایمان و یقین پیدا ہوگا۔ وَبَلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہی ہے اللہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ واضح آیات نازل کی، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے پہلا تقاضا دین کا، ایمان۔ اور وہ ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ بتایا کہ وہ پیدا ہوگا قرآن مجید پر غور و فکر کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک زندہ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد دوسرا تقاضا انفاق کا، فرمایا وَمَالَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ اللہ تم سے کو کی سبھی للہ، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرتے ہو، شادی بیاہ میں خود تم مال اڑا دیتے ہو نام و نمود کے لیے، تفریحات کے پیسے خرچ کر دیتے ہو، اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں داخل کرتے ہو کہ جہاں پر ان کا دین اور ایمان وہ بگڑ جاتا ہے، اور بڑی بھاری بھاری چیزیں دیتے ہو، لیکن کیا بات ہے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے، یہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہارے پاس یہ مال بطور امانت ہے، اصل وارث اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور دیکھو تم میں سے برابر نہیں ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ لوگ درجے کے اعتبار سے کہیں عظمتوں کے حامل ہیں ان کے مقابلے میں کہ جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی۔ جس طرح یہ سورہ حدید نازل ہوئی سن 6 ہجری میں، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، زیادہ فرمایا ہے کہ اس وقت اگر خرچ کرو گے تو اس وقت تمہارے خرچ کرنے کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، ابھی اس وقت دین مغلوب ہے، ابھی دین کے غلبے کے امکانات نظر نہیں آ رہے، لیکن جب دین کے غلبے کے امکانات نظر آئیں گے اس وقت اگر کچھ لوگ خرچ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اب وہ اس وقت تم کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اجر آج ملے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بدا الاسلام غریبا، جب اسلام کا آغاز ہوا تھا یہ لوگوں کے لیے بڑا اجنبی تھا، وَسَيَقُونُ كَمَا بَدَا، انقریب یہ اجنبی ہو جائے گا، انقریب اسلام کے اصل تعلیمات لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جائیں گے، وہ کسی اور ہی چیز کو اسلام سمجھیں گے، کچھ مذہبی تہوار ہے بس جو ہے وہ محرم میں یہ کر لو، اور اس کے بعد رجب کے کنڈے ہیں اور عید میلاد النبی ہے، اور اس کے بعد نمازیں پڑھ لو، شب برات میں سب کچھ کر لو، سمجھیں گے یہی کل اسلام ہے۔ حالانکہ اسلام صرف یہ نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، یہ اسلام ہم سے کہتا ہے پورے کے پورے دین پر عمل کرو، دین کی تبلیغ کرو، دین کے غلبے کے لیے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرو، ہر اس چیز کو جو تمہارے اختیار میں ہے اللہ کی راہ میں لگاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی راہ مارو۔ تو فرمایا کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو یہ لوگوں کے لیے اجنبی تھا، اس دور میں جن لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا ان کا درجہ کئی ہوتا ہے، فرمایا یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، اور اس وقت جو لوگ اسلام کا ساتھ دیں گے فتوبہ للغرباء، اس وقت اسلام کا ساتھ دینے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے تہنیت ہے، ان کے لیے تحسین ہے۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور انفاق کیا ان کا درجہ کہیں زیادہ ہے ان سے کہ جنہوں نے بعد میں خرچ کیا۔ آج پھر دین مغلوب ہے، اس وقت ہم جس صورتحال میں ہیں نہ صرف دین مغلوب ہے بلکہ مغلوبیت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کھلم کھلا اب جو ہے وہ بش صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسند پاکستان میں اور سعودی عرب میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا بیان اب تازہ جو آیا وہ یہ ہے کہ اسلام واقعتاً خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ہم پیشگی اقدام کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے ہمیں خطرہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے کوئی کام ہو سکتا ہے وہاں پر ہم پہلے سے اقدام کر رہے ہیں۔ افغانستان سے خطرہ تھا، وہاں پر طالبان نے ایک اسلامی حکومت کی داغدل ڈال دی تھی، اس کو تباہ کر دیا۔ عراق میں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ خطرہ ہے اسرائیل کے لیے، لہٰذا انہوں نے عراق کا بھرکس نکال دیا۔ اب شام اور ایران کے لیے دھمکیاں ہیں، اور پاکستان میں بھی داخل ہو چکے ہیں، وہ مزید داخل ہو گئے زلزلے کے بہانے، ایسی فوج آئی ہے نیٹو کی کہ جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے اس قسم کے حادثات کے اندر امدادی کاروائیوں کا، اور ان کو داخل کر دیا گیا۔ لہذا اس وقت ان کی ہمارے اوپر پوری طرح سے ان کی نگاہیں ہیں، اور انہوں نے ہمارے اس دین اسلام کے غلبے کی تحریک کو ناکام کرنے کی پوری تدبیر کی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندقاً پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے ہمیں خوشخبری دی ہے, پانچ ادوار آپ نے بیان کر دیے. پہلا دور دور نبوت ہوگا, پھر دور خلافت سلام الحاج نبوہ ہوگا, اس کے بعد ایک بادشاہت ہوگی جس میں مسلمانوں کو آپس میں لڑوں گے, پھر ایک بادشاہت غلامی کی ہوگی, اور غلامی کی بادشاہت کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر خلافت قائم ہوگی, اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. تو اگلا دور پھر اسلام کے غلبے کا آنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں, محنت کریں. اصل اختیار, اصل قوت اللہ کی ہے, نہ امریکہ کی ہے, نہ نیٹو کی ہے, نہ کسی اور کی ہے. یہ یقین اگر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمارے اندر وہ یقین پیدا کر دے گا کہ باوجود مایوس کن حالات کے ہم اگر محنت کریں گے تو ان حالات میں اس محنت کا ثواب زیادہ ملے گا. اس وقت کیفیت کیا ہے دین اسلام کی؟ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جگر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور خاص ہے خاص آنے رسول رب سے دعا ہے امت کے تیری آتے جب رب کھڑا ہے, جو دین کے بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں, وہ آج غریب الغربا ہے. تو آج اسلام مغلوب ہے, ہمیشہ مغلوب نہیں رہے گا, قیامت سے پہلے پہلے اس کو غلبہ ہونا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آج ہم ان حالات میں جبکہ حالات بڑے مایوس کن ہیں دین کے لیے محنت کریں گے تو جو اجر آج ملے گا وہ اس وقت نہیں ملے گا جبکہ دین کے غلبے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائے. تو فرمایا کیا ہو گیا تمہیں, کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں؟ زمین اور آسمان کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے, تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں کہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی؟ اولئک اعظم درجتم من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ لوگ درجے کے اعتبار سے کہیں عظیم ہیں ان کے مقابلے میں کہ جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی. وکل وعد اللہ الحسنا, البتہ ہر ایک سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے. اگر کوئی کسی وقت بھی دین کے لیے خرچ کرے گا اور جنگ کرے گا, دین کی حمایت کرے گا, اللہ تعالیٰ قدردان ہے, اللہ اجر دے گا. لیکن یہ ہے کہ اصل اونچے درجے ہونے کے لیے ہیں جو کہ دین کی غربت, دین کی مغلوبیت کے زمانے میں دین کے لیے مال بھی خرچ کرے, جان بھی لگائے. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. واللہ ہو بما تعملون خبیر, اب جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے قرض بہترین قرض؟ یہ قرآن مجید کی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے. قرض حسنا ایک تو فقہی اصطلاح ہے, وہ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دیں بغیر کسی منفعت کے, آپ اس سے کہیں بھی یہ پیسے لے لو, تم ضرورت مند ہو اور تم مجھے اتنی مدت کے بعد لوٹا دینا, اس میں کسی قسم کا آپ کو فائدہ نہ لیں, کوئی سود نہ لیں, ایسا قرض قرض حسنا ہے. لیکن قرآن پاک قرض حسنا کسی اور معنی میں استعمال کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مدبو ہوتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی, کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں. جیسے اس وقت ہم مدد کر رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کی جو زلزلے کی وجہ سے متاثر ہوئے, یا آپ کسی بیوہ کی, یتیم کی, کسی دماغ کی, معذور کی مدد کر رہے ہیں, وہ خرچ کہلاتا ہے صدقہ. اور ایک خرچ وہ ہوتا ہے جو دین کی خدمت کے لیے خرچ ہو, دین کی تبلیغ کے لیے, دین کی نشر و اشاعت کے لیے, یہ جو خرچ ہوتا ہے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنی ہے تو ہتھیار اس کے لیے فراہم کیے جائیں, مجاہدین کے لیے خوراک فراہم کی جائے, سواریاں فراہم کی جائے, یا یہ ہے کہ دینی کتابیں ضائع کی جائیں. اس قسم کی محافل کے لیے بغیر خرچ کے محافل منعقد نہیں ہو سکتی. اس طرح کی قرآن کی تبلیغ کے لیے جو مواقع ہیں ان پہ خرچ کیا جائے. فرمایا کہ جو پیسہ میرے دین کی تبلیغ اور میرے دین کے غلبے کے لیے خرچ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے ذمے قرض ہے, یہ تم نے میرے دین کے لیے خرچ کیا, یہ میرے ذمے قرض ہے. گویا تم دین کی خدمت کے لیے خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے بہترین قرض؟ فیضاعفہ لہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کو بڑھائے گا, دگنا کرے گا, بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا ملٹیپل کرے گا, یعنی صرف دگنا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھائے گا, چڑھائے گا, کئی گنا کر دے گا. ولہ اجر کریم, اور ایسے شخص کے لیے عزت والا بدلہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے در کے ہم سے فقیر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے جو سلوک فرمائے گا وہاں پر وہ بڑے عزت والا سلوک کرے گا. فرمایا اس کے اس قرض کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھائے گا اور اس کے لیے ہوگا عزت والا اجر. یہ ہے اس سورت کا دوسرا حصہ, پانچ آیتوں پر مشتمل, کہ جس میں اللہ نے اپنے دین کے دو تقاضے ہمارے سامنے رکھ دیے. اب اس کے بعد اس سورت کا تیسرا حصہ آ رہا ہے, آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 15 تک چار آیتیں, اور اس میں دین کے تقاضوں کے حوالے سے انجام اخروی. اگر دین کے تقاضے ادا کرو گے ایمان لاؤ گے جیسے کہ مال لانے کا حق ہے، اور انفاق کرو گے دین کے لیے مال اور جان لگاؤ گے تو تمہیں کیا انعامات ملیں گے، اس کا ذکر آ رہا ہے. اور اگر تم ان تقاضوں سے پہلو صحیح کرو گے تو اس وقت تمہارا کیا انجام بد ہوگا، اس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم، اس روز تم دیکھو کہ مومن مردوں کو اور مومن خواتین کو ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. یہ پل صراط کے بننے کا بیان ہے. پل صراط اس کے بارے میں جو بات مشہور ہے کہ وہ پل ایک ایسا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، یہ بات بالکل بے سند ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ نہ جانے بات کیسے مشہور ہو گئی. پل صراط اصل میں ایک رستہ ہے جو کہ جہنم کے اوپر ہے، اور یہ رستہ بہت تاریخ ہے. اس رستے پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. تو جو لوگ باقاعدہ مومن ہوں گے، جنہوں نے دین کی خدمت کی ہوگی، وہ لوگ ان کے پاس ایسا نور ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وہ اس پل صراط کے تاریخ مرحلے کو عبور کر جائیں گے، اور جو اس نور سے محروم ہوں گے وہ اسی پل سے ٹھوکرے کھا کر اندھیروں میں جہنم کے اندر گر جائیں گے. یہاں فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس روز نبی آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن خواتین کو، یسعى نورهم، ان کا نور دوڑتا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے سامنے بھی، وبأیمانہم، اور ان کے دائیں طرف بھی. یہ جو ایمان ہے میں نے بتایا کہ اس کا تعلق دل سے ہے، تصدیق بالقلب. ایمان حقیقی انسان کے دل میں ہوتا ہے. کل ہم نے پڑھا صحابہ اکرام کے بارے میں کہ اللہ تبارک ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اے صحابہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا، اسے تمہارے دل میں مزین کر دیا. تو یہ ایمان کا نور، یہ جو دین کا پہلا تقاضا ہے ایمان، یہ نور سامنے ہوگا. اور جو نور ہے انفاق کا، نام اعمال چونکہ دائیں ہاتھ میں ہوگا تو اعمال کا نور وہ دائیں طرف ہوگا. تو دو تقاضے ہیں، پہلا تقاضا ایمان، اس کا نور سامنا، اور جو دوسرا تقاضا ہے انفاق، اس کا نور دائیں ہاتھ میں، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس نور کی روشنی، اس ایمان کے نور، اس انفاق کے نور کی روشنی میں پل صراط کے مرحلے کو طے کر جائیں گے. تو ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا اور ان کا نور ان کی دائیں طرف بھی ہوگا. کہا جائے گا بشراکم الیوم، آج کے دن تمہیں خوشخبری ہو، جنات ان تجری من تحتہا الانہار، ان باغات کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ذالک ھو الفوز العظیم، وہی ہے شاندار کامیابی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. لیکن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے دونوں تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. قرآن کے ذریعے سے اپنے اندر حقیقی ایمان پیدا کیجیے جو آپ کے سیرت و کردار میں شب و روز میں نظر آئے. اور نمبر دو، اللہ کے دین کے لیے مال، جان، گھر، گاڑی، اولاد، جو بھی چیز آپ کے پاس ہے، جو صلاحیت ہے، اس کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگا دیجیے، کھپا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر یہ نہ کیا تو پھر کیا انجام بد ہوگا؟ فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں یہ کہیں گے للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے، انظرونا، ذرا ٹھہرو، ذرا ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے ایک حصہ لے لیں. کیونکہ ان کا ایمان حقیقی نہیں تھا. الذین قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبهم، منہ سے کہتے تھے ایمان لائے، دل ایمان سے محروم تھے، عمل میں ایمان نظر نہیں آ رہا تھا، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور عمل کے اندر ڈرامے تھے، فلمیں تھے، بے ہوبیاں تھیں، بے پردگی تھی، بے حیائی تھی، سود تھا، رشوت تھی، کرپشن، یہ ساری چیزیں تھیں. تو فرمایا کہ وہ چونکہ نور سے محروم ہوں گے، لہٰذا وہ کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا کر اور ہم بھی اس مشکل پل صراط کی تاریخ مرحلے کو طے کر جائیں. تین ارجے او برا آتم، ایک آواز آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آواز لگائے گا. تین ارجے او برا آتم، کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ اگر لوٹ سکتے ہو تو، پر تمہیں سو نور آ، اور جا کے نور ڈھونڈ کے لے آؤ. یہ نور دنیا سے ملا ہے، یہ نور یہاں سے نہیں ملے گا. دنیا میں ان اللہ کے بندوں نے اپنے ایمان کو ایمان حقیقی کے درجے تک پہنچایا. دنیا میں انہوں نے محنتیں کی ہیں، دین کے لیے کار کیا ہے، قربانیاں کی ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ نور، عمل کا نور بھی ملا ہے اور ایمان کا نور بھی ملا ہے. اگر تمہیں نور چاہیے تو لوٹ سکتے ہو تو واپس لوٹو پیچھے، اور دنیا میں دوبارہ چلے جاؤ اور وہاں سے جا کر یہ نور لے کر آؤ. فزور پر رہ نہ ہوں بے سور اللہ باب، اسی دوران ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ہوگا ایک دروازہ. یہ دروازہ بھی ایک امید کی کرن ہے. بعض ایسے بھی مسلمان ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے جہنم میں، اور اس کے بعد اس دروازے کے ذریعے سے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. جو آخری مسلمان جہنم سے نکلے گا وہ بالکل کوئلے کی طرح ہو کر جلا ہوا اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. انہا ساعت مستقر و مقام. جہنم بری جگہ ہے مستقل قیام کے اعتبار سے بھی, عارضی قیام کے اعتبار سے بھی. بہرحال ان کے درمیان ایک دیوار حال کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ, اس دیوار کے اندر کی طرف کو ہو جائے گی رحمت. وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور اس دیوار کے باہر کی طرف آ جائے گا سامنے سے عذاب. اب یہ ڈویژن ہو گئی, اہل ایمان چلے گئے جنت کی طرف اور یہ منافق ٹھوکرے کھا کر گر گئے جہنم کے اندر. ینادونہم, اب یہ منافق چیخیں گے, الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, کیوں تم ہم سے جدا ہو گئے. ممکن ہے کہ بھائی دین کے تقاضے ادا کرنے والا ہو اور دوسرا بھائی وہ دنیا دار ہو, وہ غلط کام کرنے والا ہو. وہ کہے گا تم میرے بھائی تھے, ہم دنیا میں ساتھ تھے. ممکن ہے کہ بیوی مومنہ ہو اور شوہر منافق ہو, یا شوہر مومن ہو اور بیوی منافقہ ہو. شوہر کہتا ہو تو کہ خدا کے لیے پردہ کرو, وہ پردے کے لیے تیار نہ ہوتی ہے. یا بیوی کہتی ہو کہ خدا کے لیے حلال کمائی لے کر آؤ, مجھے روکی سوکی پسند ہے لیکن مجھے تمہاری رشوت سے یہ عیاشی پسند نہیں ہے. لیکن شوہر حرام خوری سے بچنے کے لیے تیار نہ ہو. ممکن ہے ساتھ ہو دو دوست ہو, ممکن ہے باپ اور بیٹا ہو. تو اس وقت منافق کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے. قالوا بلا, مومن کہیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تھے کیوں نہیں. بلا کن تم پتن تم ان پوسک ہو, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. وتربص تم, اور تم انتظار کرتے رہے. ورتب تم شک کا شکار ہوئے. وغرت تم الامانی, اور تمہیں کچھ خواہشات نے دھوکے میں ڈال دیا. یہ اصل میں ہے چار مراحل کہ جس کی وجہ سے ایمان کی پونجی رکتی ہے اور آدمی رفتہ رفتہ منافق ہو جاتا ہے. نمبر ایک, تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ مال اور اولاد فتنہ ہے. اگر آدمی مال کی وجہ سے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے, جیسے آج ہماری اکثریت کر رہی ہے, مال آنا چاہیے چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے. اور اولاد فتنہ ہے, اپنی اولاد کو اس کی دنیا سنوارنے کے لیے ہم کتنی غلط حرکتیں کرتے ہیں. کولو کے بیل کی طرح محنت کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اولاد کو اعلیٰ تعلیم مل جائے, لیکن یہ ہے کہ اس اولاد کی ایمان اور اس کی تربیت کی فکر ہماری اکثریت نہیں کر رہی. فرمایا تم نے اپنے آپ کو مال اور اولاد کو فتنے میں ڈالا. وتربص تم, دین کے حوالے سے تم انتظاری کرتے رہے. ہاں بات بالکل صحیح ہے, سمجھ میں آ گئی ہے. بس انشاءاللہ میں بھی جلد جو ہے وہ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے فارغ کروں گا. میں بھی بس رشوت چھوڑ دوں گا, ذرا مکان بن جائے پھر رشوت نہیں لیں گے, ذرا بچوں کی شادی ہو جائے پھر غلط کام نہیں کریں گے. انشاءاللہ آئندہ سال حج کروں گا, حج کے بعد سے توبہ کر لوں گا. تو یہ بڑے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیلے اور تاخیر کے لیے جواب فراہم کرتا رہتا ہے. فرمایا کہ تم دین کی خدمت کے حوالے سے, دین پر پوری طرح سے عمل کرنے کے حوالے سے انتظار کرتے رہے. ورتب تم, اور تم شک کا شکار ہو گئے. رفتہ رفتہ جب انسان عمل سے محروم ہوتا ہے اور ضمیر کی آواز کو بار بار دباتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے کی توفیق طلب کر لیتا ہے. سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ساتویں پارے کی آخری آیت, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ہم دلوں پر نگاہوں پر مہر کر دیتے ہیں, ان کو ہم الٹ دیتے ہیں. اس لیے کہ جب پہلی بار حق سامنے آیا انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ پھر حق کو قبول کرنے کی توفیق طلب کر لیتا ہے. فرمایا کہ پھر تم شک کا شکار ہو. اور اس کے بعد وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ, تمہیں تمہاری کچھ خواہشات نے دھوکے میں ڈالا. یہود کی خواہشات کیا تھی؟ ان کی خواہشات تھی لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ, ارے کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں سوائے یہودی کے یا عیسائی کے. فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ, ان کی امانی ہے, یہ ان کی خواہشات ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, لاؤ اپنی دلیل, ان سے کہیے نبی لاؤ اپنی دلیل, ان کو تم صادق دے گا تم سچے ہو. ہماری امانی کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ خار ہے, بدکار ہے, ڈوبے ہوئے جنت میں ہے, کچھ بھی ہے, مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تمہارا اپنا کمال ہے محبوب کی امت میں پیدا ہونے کا, اور کسی ہندو کا کیا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر پیدا کیا, اور تمہارا کیا کمال تھا تم مسلمان پیدا ہو گئے ہو. نہیں, اصل بات ہوگی سیرت اور کردار کی. لیکن آج ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت کے بھروسے پر نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں. اللہ بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے, بخشنے والا ہے, بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. فرمایا تمہیں تمہاری خواہشات نے دھوکے میں ڈالا, تمہاری خوش عقیدگیوں نے, تمہاری وشفل تھنکنگ نے تمہیں دھوکے میں ڈالا. فرمایا حتی جا امر اللہ, یہاں تک اللہ کا حکم آ گیا, تمہاری موت آ گئی. وغرکم باللہ غرور, اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا بہت بڑے دھوکے باز. یہ مضمون کئی مرتبہ آیا ہے سورہ لقمان میں، سورہ فاطر میں عرب آ رہا ہے. اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا دیتا ہے شیطان؟ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ ماں سے 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے. ماں پسند کرے گی کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آگ میں ڈال دے؟ یہ تو صرف یہ ہے کہ ذرا انسان کو قابو میں رکھنے کے لیے کہیں کو زیادہ ہی بے قابو نہ ہو جائے. جہنم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں کہاں ڈالے گا؟ اور بڑے سٹل انداز میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا ہے، اس کی شان رحمت غالب ہے، اس کی شان قہاری پر. اور اس طرح کی لوریاں دے دے کے پھر انسان کو شیطان وہ لگائے رکھتا ہے اس میں، برے کاموں میں، کہ تم اپنی حرکت سے جاری رکھو. اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے والا بھی، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا بھی. اللہ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں کہ بھائی اللہ نے اگر سب کو بخشی دینا تھا، اللہ غفور اور رحیم تھا، تو یہ کرامن کاتبین بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر نتیجہ نکلے گا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے اور فاسق اور فاجر وہ جہنم میں ہوں گے. یہ ریکارڈ ایسے مینٹین نہیں ہو رہا. افا نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ میں نے آپ کو اشعار سنائے تھے، یہ اشعار بڑی لے میں لوگوں کو سنائے جاتے ہیں. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت سی تدبیر پر تیری رحمت سے گوارا نہ کیا. ہم نے ہر طرح کی حرام خوریاں کی، ہم نے دوسروں کے مال کھائے، دوسروں کے دل جلائے، ہم نے ہر طرح کی بہودیاں کی، عیاشیاں کی، ہم نے تو جہنم کی بہت سی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یہ پٹیاں کون پڑھاتا ہے؟ شیطان. صرف اللہ کی شان رحمت کو سامنے رکھ دیتا ہے اور 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر یہ ساری کیفیت پیدا ہوتی ہے. فرمایا بغرکم باللہ الغرور، تمہیں ایک بہت بڑے دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالا. اللہ کی شان رحمت کو تمہارے سامنے کر دیا اور دوسری شان کو تمہارے سامنے سے مخفی کر دیا، پوشیدہ کر دیا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن تم سے منافقوں کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا میں تم فدیہ دے دے کر بچ گئے تھے دنیا کی پکڑ سے، نیب کی زد میں آ گئے تھے، اور تم نے کروڑ روپے اگر تم نے کھائے تھے تو لاکھوں روپے دے کر تم بچ کے نکل آئے تھے. آج تو فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. بلا من الذین کفروا، اور نہ ہی فدیہ قبول کیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے. ماں باپ کو منار، تمہارا ٹھکانا اب آگ ہے. یا مولا کو یہ تنظیم انداز ہے، وہ آپ تمہاری مولا ہے، وہ آپ تمہاری ساتھی ہے، تمہاری رفیق ہے. مولا کہتے ہیں ایسے دوست کو کہ جس کے ساتھ آپ اپنا دکھ بانٹ سکیں، جس کے ساتھ آپ کوئی اپنا خاص مشورہ کر سکیں. آج تمہاری رفیق یہ آگ ہے، جو دکھ بانٹنا ہے اسی کے ساتھ بانٹو، اور جو فریاد کرنی ہے اسی سے کرو. وبئس المصیر، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. یہ ہے سورت کا تیسرا حصہ کہ دین کے تقاضوں کے حوالے سے انجام آخرت. تقاضے ادا کرو گے تو مومن قرار پاؤ گے اور پورے سراط کے نازک مرحلے سے گزر جاؤ گے. دین کے تقاضے ادا نہیں کرو گے، رسوا ہو گے، ذلیل ہو گے، منافق قرار پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد سلوک کے قرآن میں کہ اگر ایک شخص بالکل ہی اللہ تبارک و تعالی کے دین کے تقاضوں کے حوالے سے محسوس کرتا ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے اور کوئی اس کے حوالے سے اندر طلب نہیں ہے، اب وہ کیسے اللہ کی قربت حاصل کرے؟ اب یہ پھر آ رہی ہے آیت نمبر 16 سے لے کے آیت نمبر 19 تک. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 آیتوں میں بتا رہا ہے کہ کیسے تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی. سب سے پہلے بڑا جھنجھوڑنے کا انداز ہے، الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے جھک جائے؟ وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے جو کہ نازل ہو چکا ہے. اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تمہارے سامنے دین کے تقاضے بھی آ گئے اور ان دین کے تقاضوں کے حوالے سے اس نے انجام بھی آ گیا، انجام میں بد بھی آ گیا. اب کیوں ڈیلے کر رہے ہو؟ کیوں انتظار کر رہے ہو؟ آگے بڑھو، ان دین کے تقاضوں کو ادا کرو. فرمایا الم یعلم الذین آمنوا، کیا ابھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے جھک جائیں. وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو کہ نازل ہو چکا ہے. بلا یقون کلین کتاب من قبل, اور لوگ نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں اس سے پہلے کتابیں دی گئی تھی. فطال علیہم الامد, تو جو جب ان پر ایک مدت بیت گئی غفلت میں, فقست قلوبہم, تو ان کے دل پھر سخت ہو گئے. فکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. اگر زیادہ تاخیر کرو گے تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے, اور تم بھی ان یہودیوں سائیوں کی طرح تو تم بھی فاسق ہو جاؤ گے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. زمین بھی بالکل خشک پڑی ہوتی ہے, لیکن زندہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بارش آتی ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے. تمہارے دل کی زمین بھی زندہ ہو سکتی ہے. فرمایا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کر دی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. اب دل کی زمین کیسے زندہ ہوگی, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا, بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو دینے والے قرض بہترین قرض. یہ دونوں اصطلاحات آ گئی. صدقہ وہ انفاق کہ جو بندوں کی خدمت کے لیے, بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو. قرض حسنا وہ انفاق جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ, اللہ کے دین کے لیے غلبے کے لیے خرچ ہو. دونوں اصطلاحات کے ساتھ میں ساتھ آ گئی. اور آج یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہو. نفاق کا علاج انفاق ہے. نفاق کیا ہے؟ دنیا کی محبت. اس دنیا کی محبت کو مال خرچ کر کے نکالو, اس سے تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ غیور ہے, اگر دل میں دنیا کی محبت ہے اللہ کی محبت نہیں آئے گی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل میں آئے گا جبکہ ہم اس دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں مال خرچ کر کے. بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, اور اللہ تعالیٰ کو دینے والے بہترین قرض, یضاعف لہم, اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھائے گا. ولہم اجر کریم, اور ان کے لیے عزت والا اجر بھی ہوگا. اب جب ہم واقعتاً اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے, اور اس دل کی زمین کے اندر گویا ہم نے حل چلا دیا, اور اس زمین سے ہم نے جو مضر چیز تھی دنیا کی محبت اس کو مال خرچ کر کے نکالا, اب ایمان کی کیفیات حاصل ہوں گی. فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ, اب وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر, اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے پاس صدیق اور شہید کا رتبہ پائیں گے. اس صدیق اور شہید کون ہے؟ سورہ انعام کی آیت 73 میں ہم پڑھ چکے, من یطع اللہ والرسول, جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی, فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین, جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ساتھ دے گا ان کا جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ انبیاء ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صالحین ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے چار انعام یافتہ بندے ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. نیک آدمی صالحین کے زمرے میں ہے. اب اگر اس کے مزاج میں غور و فکر ہے, سوچ کا مادہ بہت زیادہ ہے, جوش پر ہوش غالب ہے, وہ جب دین کے لیے آگے بڑھتا ہے تو صدیق قرار پاتا ہے, جیسے صدیق اکبر تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر اس کے مزاج میں جوش ہے, ولولہ ہے, حرکت ہے, بھاگ دوڑ زیادہ ہے, ہوش کے مقابلے میں جوش زیادہ ہے, وہ جب دل کے آگے بڑھتا ہے تو وہ صدیق قرار پاتا ہے. حضرت حمزہ صدیق تھے, حضرت عمر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اللہ تعالیٰ نبی چن لیتے تھے, کبھی صدیق ہوئی صدیقین میں سے, کبھی شہداء میں سے. ابراہیم علیہ السلام انہ کان صدیق النبی, موسیٰ علیہ السلام انہ کان رسول النبی, رسول کا بنیادی کام شہادت. موسیٰ علیہ السلام شہید مزاج کے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق مزاج کے تھے. تو یہ نبوت کا دروازہ بند ہوا, اب نبی تو وہ آئے گا نہیں. اب جو درجے رہ گئے ہیں وہ درجے کیا رہ گئے ہیں؟ صدیق کے, شہید کے, اور صالحین کے. صالحین کا درجہ ابتدائی ہے, اس سے اوپر ایک طرف صدیق ایک طرف شہید. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, صدقہ دیں گے, انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں گے, یا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کریں گے, فرمایا یہ لوگ ہیں جن کو ایمان کی اب چاشنی حاصل ہوگی. واللہ دین آمنوا باللہ ورسولہ, وہ لوگ جو کہ ایمان لائیں گے اللہ اس کے رسولوں پر, اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم, یہ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہداء کا رتبہ پائیں گے. لہم اجرہم ونورہم, ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا, ان کا نور بھی ہوگا. کون سا نور؟ وہ نور کے جس کی ضرورت ہے پل صراط کے تاریخ بدلے کو پار کرنے کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا، ان کے پاس زور بھی ہوگا، والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا یا کہنا ہماری آیتوں کو، جنہوں نے ہماری آیتوں کو کوئی اہمیت نہ دی اور وہ دنیا داری کے اندر لگے رہے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیات میں، آیت نمبر 19 سے لے کے آیت نمبر 23 تک، جو دنیا کی زندگی ہے اور اس دنیا میں آنے والے حوادث جن کی وجہ سے انسان بہت تاثر لے کر دین کے تقاضوں سے پہلو تہی کرتا ہے، اللہ اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور دنیا میں آنے والے حوادث کی کیفیت کیا ہے، کہ جن کی وجہ سے آدمی اتنا متاثر ہوتا ہے کہ دین کے تقاضوں کی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ اہل دنیا کی حقیقت، دنیا کی زندگی کی، فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تفاخر فی الاموال والاولاد۔ زندگی کے پانچ ادوار ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زندگی کے پانچ ادوار کیا ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیر عمر، بڑھاپا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ بتایا کہ ان پانچ ادوار میں وہ کیا دلچسپیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ان میں کھو کر اور دین کے تقاضوں سے پہلو تہی کرتا ہے۔ فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اے لمو انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، نمبر ایک لعب، یہ کھیل ہے، یہ بچپنا ہے، بچہ ہے، اس کو ساری دلچسپی کھیل سے، بچہ نہ کھیل رہا ہو تو آپ کو تشویش ہوتی ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں، سب بیمار ہے، تو بچپنا ہی کیا ہے، کھیل ہے۔ وہ لہون، اور لڑکپن کیا ہے، تماشا ہے، پہلے بچوں کو معلوم نہیں میں کیا کر رہا ہوں، معصومانہ کھیل ہے، کبھی کس کھلونے کو اٹھایا تو ادھر پھینک دیا، کبھی دوسرے کو لے لیا، اب جب ذرا سمجھدار ہوتا ہے تو اس کو کھیل میں لذت آ رہی ہے، اب جو ہے وہ جا رہا ہے ٹی وی کی طرف بھی جا رہا ہے، اس کو مزہ آتا ہے ڈرامے دیکھنے میں، میدان کی طرف جا رہا ہے اس کو مزہ آتا ہے جو ہے وہ کھیلنے میں، اور اس کو مزہ آتا ہے اس قسم کی سرگرمیوں میں جو کہ انسان کو اپنے اندر ایسا محسوس کر لیتی ہیں کہ بچہ اپنی ذمہ داری سے بھی فرار اختیار کرتا ہے۔ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ پڑھے، اور بچے کا زیادہ رجحان ہوتا ہے کھیل کے میدانوں کی طرف، اور یا یہ ہے کہ تفریحات کی طرف، یہ ہے لڑک پن کے جس میں آدمی کھیل، تماشے، تفریحات، ان کے اندر زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد عمر کا تیسرا حصہ کیا ہے، بس زینہ کن، یہ جوانی ہے، جیسے انسان کے اندر جوانی کی وہ ساری کی ساری رمک آتی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان اپنی زیب و زینت کے حوالے سے بڑا حساس ہو جاتا ہے، لباس فیشن کے مطابق ہو، بال فیشن کے مطابق ہو، جوتے فیشن کے مطابق ہو، بچیوں میں یہ چیز آپ کو زیادہ نمایاں نظر آئے گی، اب انسان کے اکثر اوقات آئینے کے سامنے گزرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس بات سے بہت حساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کی وہ آؤٹ آف فیشن نہ ہو، ہر چیز اس کی فیشن کے مطابق ہو۔ یہ زندگی کا وہ دور ہے کہ جس میں آدمی زیب و زینت کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، وہ کیا ہے، ادھیر عمر کا، بس تفاخر بینکم، اور اب ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ اب اس کے بعد عملی زندگی آتی ہے، عملی زندگی کے اعتبار سے دوڑ شروع ہوتی ہے، لہٰذا دوڑ شروع ہوتی ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاؤں، تنخواہ کے اعتبار سے میرے ساتھی کو سیلری مل رہی ہے 15,000، میں ایسی جاب تلاش کروں کہ مجھے 20,000 مل جائے، میرے ساتھی نے کاروبار اپنا محدود رکھا ہوا ہے کراچی تک، میں اس کاروبار کو لاہور تک ایکسٹینڈ کر دوں، میرے ساتھی نے ایک مکان خریدا ہے میں 2 مکان خریدوں، اس کے پاس اس ماڈل کی گاڑی آ گئی ہے میں بھی اس ماڈل کی گاڑی لوں گا۔ اب یہ ایک عمر ہوتی ہے جس سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، پیسے کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، ڈگریوں کے اعتبار سے، اچھا اس نے بڑا ڈگری بھی لے لی ہے، میں بھی جو ہے وہ میں بھی وہ ڈگری لوں گا، میں اس نے انجینئرنگ کے بعد MBA بھی کیا ہے، میں بھی MBA کروں گا، یہ ایک مقابلہ ایک دور شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا وتفاخر بینکم، اور پھر وہ زندگی کا مرحلہ ہے ادھیڑ عمر کا، کہ جس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے والا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر مرحلہ ہے بڑھاپے کا، وتفاخر فی الاموال والاولاد، اور اس کے بعد پھر مال اور اولاد کی کثرت کی حوث، ایک جب آدمی سمجھتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں مزید مال کمانے کے قابل نہیں رہا، تو جو مال ہوتا ہے وہ اس کو سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے، بوڑھے آدمی میں مال کی حوث زیادہ ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے اولاد کی اور پوتوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے اب جو ہے وہ خاندان کو بڑا کر دے۔ تو فرمایا کہ یہ زندگی کے 5 مرحلے ہیں، تم چاہو یا نہ چاہو یہ مرحلے آئیں گے، بچپن ہوگا، لڑکپن ہوگا، جوانی ہوگی، ادھیڑ عمر ہوگی، اور بڑھاپا ہوگا۔ فرمایا کا مسئلہ ایسے، اور یہ جو زندگی ہے یہ کیا ہے، یہ کھیتی کی مانند ہے، آج بل کو فارا نبات ہو، کہ اس کھیتی کا بڑھنا کسان کو بہت ہی اچھا لگتا ہے، تم میں یہی جو پھر وہ کھیتی اپنے عروج پر آتی ہے پتڑا ہو اس پر تو تم اس کھیتی کو دیکھتے ہو کہ وہ زر پڑ گئی ہے سما یہ کون ختامہ اور پھر وہ کھیتی تم دیکھتے ہو کہ ہو گئی ہے چورا چورا جس طرح یہ کھیتی کا ایک سائیکل ہے اسی طرح سے ایک سائیکل ہے انسان کی زندگی کا بھی انسان پیدا ہوا اس کے بعد پھر یہ وہ اپنے عروج پر پہنچا جو جو بچہ بڑھ رہا ہے والدین کو اچھا لگ رہا ہے دادا کو پوتے بہت اچھے لگتے ہیں پوتے بڑھ رہے ہیں تو خوشی ہو رہی ہے کہ پوتا بڑا ہو رہا ہے جوان ہو رہا ہے جوانی آئی اس کے بعد کھیتی زرد پڑتی ہے ہمارے بھی بال سے سفید ہوتے ہیں ہمارے بھی کور ضعیف ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھیتی زرد پڑی ہمارے بال جو ہے وہ سفید ہوئے چہرے پر جھری آئی ثم یکون حطامہ کھیتی چورا چورا ہو کر زمین میں چلی گئی اسی طرح سے ہماری بھی کیفیت یہ ہے کہ ہم بھی پھر مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد مٹی میں چلے جاتے ہیں کھیتی کی سہولت یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اس کی زندگی نہیں ہے ختم ہوئی تو ختم ہو گئی ہماری مصیبت کیا ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ موت کے بعد ہم ختم نہیں ہوں گے ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا فرمایا وفی الآخرت عذاب شدید آخرت میں آپ کو شدید عذاب ہوگا ومغفرت من اللہ ورضوان اور پھر بخشش ہوگی اور اللہ کی رضا ہوگی اگر دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو غافل رکھا دین کے تقاضوں سے تو پھر عذاب شدید سے دو چار ہوگا اور اگر زندگی میں اپنے آپ کو دین کے تقاضوں کا پابند رکھا ہر ایک کے اندر خواہش ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہر ایک کے اندر حوث ہے اس کو محبت سے مال اور اولاد سے لیکن اس نے ان چیزوں کو مطلوب مقصود نہیں بنایا بلکہ دین کے تقاضے ادا کرتا رہا تو آخرت میں سوٹا ملے گی بخشش ملے گی اور اس کو اللہ کی رضا ملے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کی زندگی کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی اور اس کے لیے دین کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان اقبال کا شعر اسی آیت کے حوالے سے ہے کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا پرے بے سود دنیا لا الہ الا اللہ اگر دنیا کی اس عارضی لذتوں کے پیچھے کھو گئے تو تم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا بلکہ عقل مند وہ ہے جو کہ دنیا میں رہے مسافروں کی طرح اور عمل کرے وہ زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے القیس و مندان رسہ عقل مند وہ ہے جو کہ نفسوں پر قابو پائے وہ عمل علم آباد الموت عمل کرے وہ زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی فرمایا سابقو الی مغفرت من ربکم سبقت کرو تیزی دکھاؤ اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے وہ جنت ارضھا کارض السماء والارض تو جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے تم یہاں کے پلاٹ کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو یہ پلاٹ اس کی کیا لمبائی اور کیا چوڑائی ہے اس کی اور کیا اس کی حقیقت ہے یہ تم سے چل جانے والا ہے آج تمہاری آنکھ بند ہو اور یہ پلاٹ یہ کسی بارش کا ہوگا فرمایا کہ آگے نکلو اپنے رب سے بخشش کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے وہ عزت للذین آمنوا باللہ ورسلہ وہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر قرآن پاک میں 10 جگہ ہمیں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ مقابلے کا اصل میدان دنیا نہیں ہے بلکہ نیکیاں ہیں اس موضوع پر میری ایک تقریر بھی ہے مقابلے کا اصل میدان میں نے اس مقامات اس تقریر کے اندر ہائی لائٹ کر کے اور بتایا ہے کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کی طرف ترغیب دی ہے کہ تم نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو کرو مقابلے کا جذبہ برا نہیں ہے اس کا میدان کچھ اور ہے فرمایا ذالک رسول وہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے گا دے گا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اب اس کے بعد دنیا کی زندگی میں کچھ حادثات ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے انتہائی پریشان کن انسان کے گلے کا ہار بن جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ دین کے تقاضوں سے بھی محروم ہوتا ہے ان کی ادائیگی سے ان حادثات کی حقیقت کیا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم نہیں آتی کوئی مصیبت نہ زمین میں جیسے زلزلہ آ گیا سیلاب آ گیا طوفانی بارش آ گیا نہیں آتی کوئی مصیبت زمین میں ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہارے اوپر آتی ہے نہ تم بیمار ہوتے ہو نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے نہ تمہیں کوئی معذوری لگتی ہے نہیں آتی کوئی زمین مصیبت نہ زمین پر نہ تمہارے اوپر الا کی کتاب مگر ایک کتاب ہے کتاب تقدیر اس میں لکھی ہوئی ہے من قبل ان نبرأ اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. جو بھی تکلیف اور مصیبت آئی, سب سے پہلے چیز آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ تکلیف کس نے دی ہے, یہ کس کے حکم سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جیسے ہی یہ آپ کے سامنے تصور ہوگا, ایک دم آپ کا سارا پیچ و تاب اور آپ کا غصہ, آپ کی جلن, وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی. یہ تکلیف نہیں آ سکتی تھی اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا. یہ تکلیف آئی ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے, نمبر ایک. نمبر دو, ہر چیز دنیا میں ہمارے اعتبار سے حادثہ ہے, اللہ کے اعتبار سے حادثہ نہیں. اللہ نے وہ چیز پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر میں. لہذا اس میرے عزیز کو اس دن مرنا تھا, یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا. یہ نقصان مجھے اس دن پہنچنا تھا, یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا. لہٰذا سارا پیچ و تاب ختم اور سارا غصہ ختم, کہ ٹھیک ہے انتقام کے جذبات ختم, کہ جو کچھ ہوا ہے یہ پہلے سے اللہ نے کتاب میں لکھا ہوا. نمبر تین, اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا دشمن نہیں. اللہ تبارک و تعالی کہ اگر کسی فیصلے پر کسی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی اس کو بھرپور اجر دیتا ہے. کانٹا تک نہیں چپتا, مگر یہ ہے کہ آخرت میں اللہ اس کا اجر دے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ ایمان کہ بیدک خیر, اللہ تیرے ہاتھ میں خیر خیر ہے. نمبر چار, دنیا میں یہ ساری پریشانیاں آتی ہیں ہمارے امتحان کے لیے. ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ہمارے شور شرابے سے, بابیلا کرنے سے, بال نوچنے سے, اپنا گربان پھاڑنے سے مرنے والے واپس نہیں آئیں گے, لیکن ہمارا اجر ضائع ہو جائے گا. ہمارا اللہ امتحان دے رہا ہے, لہٰذا ہم صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا اجر حاصل کریں گے. پھر امتحان دو طرح سے ہوتا ہے, اللہ لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کے بھی آزماتا ہے. بعض کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے, شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. بعض سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے, صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہمارا سوچ ہو کہ وہ امتحان آسان ہے آخرت کے اعتبار سے جس میں اللہ نے کچھ چھین لیا. دنیا کے اعتبار سے ہم پریشان ہوتے ہیں, لیکن آخرت میں سہولت ہوگی. اور وہ امتحان مشکل ہے جس میں اللہ دیکھ کے آزماتا ہے. آپ کی اگر اولاد ہے ہی نہیں, آپ نے بڑی دعائیں کی اولاد نہیں ہے, قیامت کے دن آپ بڑے پرسکون ہوں گے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیکن جس کی اولاد ہے اور بھرپور اولاد زندگی قسم کی, اللہ پوچھے گا کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رعیتہ. تو میں چاہتا ہوں اپنے نگران ہے, اس سے اس کے بعد لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا, کیا تربیت کی آپ نے؟ پاس پیسہ نہیں ہے, دو روٹی روٹی کو ترس رہے. قیامت کے دن دو سوال آپ کو بڑی آسانی سے گزر جائیں گے, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. ہاں کہیں گے اللہ میرے پاس کچھ فائدہ نہیں. لیکن جس کے پاس اچھا خاصا جو ہے وہ سرمایہ ہے, اس سے پوچھا جائے گا سرمایہ کہاں سے حاصل کیا تھا, سرمایہ کہاں خرچ کیا تھا. اس لحاظ سے وہ آزمائش آسان ہے. یہ نہیں کہ ہم اللہ سے ایسی آزمائش مانگے کہ اللہ مجھے آزمائش دے دے تو جس میں کہ مصیبت ہو, جس میں کہ تو کچھ چھین لے. پتہ نہیں ہم صبر کر سکے نہ کر سکے, لیکن اگر آ ہی جائے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہمیں پوری طرح سے یہ ہو کہ اللہ مجھے آسا رہا ہے, اور یہ امتحان آسان ہے بہ نسبت اس امتحان کے جس میں اللہ دے دیتا ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, وہ ہمارے لیے بڑی سمجھے کہ ایک حوصلے کی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد سیدنا ابراہیم کا جب انتقال ہوا, تو آپ اس بچے کو عید اس وقت اپنی گود میں لیے ہوئے تھے جبکہ اس کے سانس پکڑ رہے تھے, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا دل مغموم ہے, ہماری آنکھوں کے آنسو بہ رہے ہیں. ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, ہم زبان سے تو ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو. تو یہ ہمارے لیے اسوہ ہے, یہ ہے ایمان کے ثمرات, یہ ہے ایمان کا حاصل. ایک کیفیت وہ ہوتی ہے کہ اخبارات میں شعر لکھا ہوتا ہے, ہاں اے فلک کے پیر جوان سا بھی آ رہے تھے, کیا تیرا بھی گزرتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. برا اللہ کے فیصلے پر ادب بات کر رہے ہیں, اللہ نے غلطی کی ہے اس کو مار کر, نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. پھر یہاں کی ساری تکلیفیں آرزو ہیں, اصل زندگی آخرت کی ہے. یہ سارے حقائق سامنے ہوں تو پھر آدمی زیادہ نوٹس نہیں لیتا. اس موضوع پر بھی میری ایک تقریر ہے, وفات اور ارسال ثواب. ایک میرے عزیز ہیں, بڑے اچھے دوست, ان کے سسر بہت ہوئے تھے, میں نے تقریر کی تھی, وہ آپ اگر چاہیں گے تو یہ تفصیلات آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائیں گے. اسی طرح سے ایک اور کیفیت ہے احکام میت, اس میں میں نے ساری میت کے حوالے سے سارے احکامات کو بیان کر دیے ہیں, تفصیل آپ کو وہاں ملیں گی. تو فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, نہیں آتی کوئی مصیبت نہ زمین میں اور نہ ہی تمہارے اوپر, الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں اس سے ہم نے کتاب کے اندر لکھ لیا ہے. کوئی چیز آتا نہیں ہے, ہر چیز پہلے سے درج شدہ ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ ریکارڈ رکھنا, یہ سب چیزوں کو لکھ لینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. لیکن لا تاسو علی ما فاتکم, کیوں ان ساری باتوں کی جو میں نے ابھی بیان کی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لیکن لا تاسو علی ما فاتکم, تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر تم افسوس نہ کرو, تم اپنے والدینوں کو اپنا سر دیواروں سے نہ ٹکراؤ, غم کو گلے کا ہار بنا کر دین کے تقاضوں سے غافل نہ ہو جاؤ. لیکن لا تاسو علی ما فاتکم, تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے. بلا تفرحوا بما آتاکم, اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے اس پر تم اتراؤ نہیں, اس پر اکڑو نہیں, تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. جو کچھ تمہیں ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملا ہے, تمہارا اس سے میرے کو حصہ نہیں ہے. فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ایسے شخص کو جو اترانے والا ہو اور جو بڑائیاں کرنے والا ہو. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ جن یبخلون, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں, جنہیں دنیا سے محبت ہے منافقین کی طرح. اللہ جن یبخلون, یہ وہ لوگ ہیں جو مال روک روک کے رکھتے ہیں, ان کو مال سے بڑی محبت ہے, مال مل جائے تو یہی لوگ ہیں جو اتراتے ہیں اور یہی بڑائیاں کرتے ہیں, اور اگر مال مل جائے تو بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّى, اور جس کسی نے بھی رخ پھیرا یہ ساری باتیں سننے کے باوجود دنیا داری رہا, فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے, الحمید اور حمید ہے, وہ غنی ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں, اور وہ حمید ہے, وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں, اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے. اب اس کے بعد اس سورت کا چھٹا حصہ آ رہا ہے, اور وہ حصہ ہے کہ دین کے تقاضوں کا اصل ہدف کیا ہے, دین کے تقاضے جو ادا کرنے ہیں کیوں ادا کرنے ہیں, مقصد کیا ہے ان تقاضوں کی ادائیگی کا. فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات کے ساتھ, وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری, اور میزان ترازو یعنی نظام عدل وہ بھی ہم نے اتارا, نظام خلافت بھی دیا. کیوں دیا؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ مقصد ہے دین کے تقاضوں کی ادائیگی کا, کہ دنیا میں ایک عدل کا نظام قائم ہو, ظلم ختم ہو, لوٹ گٹ ختم ہو, اور دنیا میں واقعتاً ہر ایک کی جان, ہر ایک کمال, ہر ایک کی آبرو وہ محفوظ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ یحب المقتدین, تین بات اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قائم بالقسط, اللہ خود عدل قائم کرنے والا ہے. اللہ نے اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اور آگے ذرا سخت بات آ رہی ہے, وانزلنا الحدید, اور ہم نے لوہا اتارا ہے, فیہ باسن شدید, اس دوہے میں شدید جنگ کی عسکری خوبیاں ہیں, عسکری صلاحیت ہے. ومنافع للناس, اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب, اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے. اس آیت سے نوٹ کیجئے نمبر ایک, کہ رسولوں کا کام کیا ہے؟ رسولوں کا بنیادی کام تھا کہ دنیا میں لوگ عدل پر قائم ہیں. یہ نبیوں کا اصل کام ہے. نبیوں کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو نمازوں کی تلقین کرے, یا کوئی خانقاہ بنا کر لوگوں کے ذاتی کردار کی اصلاح کرے, یا کوئی اکیڈمی یا مدرسہ بنا کر اور لوگوں کو درس و تدریس ہی کرے. یہ سارے کام بھی اچھے ہیں. اللہ کے رسول نے تربیت بھی کی ہے, نمازیں بھی پڑھائی ہیں, آپ نے تعلیم بھی دی ہے, لیکن ہر نبی کا بنیادی مقصد قرآن پاک بتاتا ہے وہ یہ تھا کہ دنیا میں وہ عدل کو قائم کرے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کام کی توفیق دے. صرف پڑھنا پڑھانا, درس و تدریس یہی کافی نہیں ہے, بلکہ سب کا مقصد ہو کہ دنیا میں اللہ کا نظام یعنی عدل کا نظام قائم ہو. دوسری بات جو یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عدل کا نظام یہ کسی پرامن طریقے سے قائم نہیں ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تبلیغ کے ذریعے سے ظلم کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ابو جہل کی طرح کے, کہ جو تبلیغ سے ماننے والے نہیں ہوتے, جو لاتوں کے بوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی اتارا ہے کہ اگر وہ نہ مانے تبلیغ کے ذریعے سے, 15 سال تک تبلیغ کے ابو جہل کو وہ نہیں مانا, تو اس کے بعد پھر لوہے کی طاقت سے ایسے لوگوں کو سیدھا کیا جائے. تو پرامن طریقے سے محض تبلیغ کے ذریعے سے یا محض انتخابی سیاست کے ذریعے سے نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. انتخابی سیاست کا طریقہ پرامن طریقہ ہے, یا صرف تبلیغ کا طریقہ پرامن طریقہ ہے, نہیں، تصادم لازمی ہوگا. یہ جو ظالم ہے یہ آسانی سے اپنے مفادات کو نہیں چھوڑے گا، اور اب تو جو ہے وہ ہوش کے ناخن دینے چاہیے مذہبی جماعتوں کو. اب وہ کیوں چمٹی ہوئی ہے الیکشن کے ساتھ، کس قدر اس کراچی میں اعلیٰ کام کیا ہے بلدیاتی اعتبار سے، لیکن اس کے بعد چاند جام ہوا، کھلم کھلا گاندھی ہوئی، اور اتنے کام کے باوجود کراچی میں کوئی ایک ٹاؤن کے اندر بھی نظامت نہیں ملی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رستہ غلط رستہ ہے، اس رستے نے ہمارا کردار خراب کیا ہے. ہم بھی جوڑ جوڑ کے عادی ہو گئے، اور ابھی ہم نے بھی پہلے کس کس کے ساتھ اتحاد کر لیا تاکہ کراچی کی نظامت مل جائے، پشاور کی نظامت مل جائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ نام و نبود اور جو نمائشی پیدا ہو گئی ہے، اس انتخابی سیاست کا تقاضا ہے کہ آپ سب کچھ کریں، اپنے آپ کو نمایاں کریں کہ آپ بہت جو ہے وہ اعلیٰ خدمت کے کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کہ ہم نے انتخابات میں کامیابی کے لیے دھمنے بھی ڈالے، ہم نے آتش بازیاں بھی کی، لٹی ڈانس بھی کیے، لیکن ہاتھ پہلے کچھ نہیں آئے. اس لیے کہ اس انتخابی سیاست میں آپ نے وہ کچھ کرنا جو عوام چاہتے ہیں، تو عوام کو تو یہ چیزیں پسند ہیں کہ بھرے ڈالے جائیں، لٹی ڈانس کیے جائیں، آتش بازیاں کی جائیں. یہ اس طریقے سے انقلاب آنے والا نہیں ہے، نظام نہیں بدلے گا. جو لوگ بھی اس وقت ظالم بیٹھے ہوئے اوپر، وہ آسانی کے ساتھ نہ وہ وردی اتاریں گے اور نہ یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کو چھوڑیں گے. تصادم ناگزیر ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، اس لوہے کے اندر ہم نے شدید عسکری صلاحیت رکھی ہے، اور اس میں دوسرے فائدے بھی ہیں. اس کے ذریعے سے تم برتن بھی بناتے ہو، تم اپنے کام کاج کے لیے اوزار بھی بناتے ہو، تم اس کے ذریعے سے بہت جو ہے وہ مختلف چیزیں لوہے کی بنا سکتے ہو. لیکن اصل لوہے کی افادیت کیا ہے کہ ہر زمانے میں ہتھیار وہ لوہے کے ذریعے سے بنتے رہے ہیں، ہم نے لوہا بھی اتارا. لہذا لوہے کی طاقت کے ذریعے سے پہلے تدریس کرو، پہلے کتابوں کے ذریعے سے سمجھاؤ، نہیں سمجھتے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ لوہا بھی اتارا ہے، اس کی طاقت استعمال کرو. لوہے کی طاقت استعمال کرنا اس زمانے میں ہمارے لیے خاصا مشکل ہو گیا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرف جنگی تربیت ایک جیسی تھی، اور ایک طرف کافر تھے ایک طرف مسلمان تھے. اس زمانے میں بڑا فرق ہو گیا ہے، ہم جو اللہ کا دین غالب کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس عسکری نہ تربیت اس طرح کی ہے نہ ہتھیار ہے، اور جو نظام کے محافظ ہیں ان کے پاس جس طرح کے ہتھیار ہیں اور جیسی اسٹینڈنگ آرمی اور جو تربیت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. نمبر دو، اب معاملہ صرف مسلمان اور کافر کا نہیں ہے، یہ جو بھی اس وقت اس نظام کو ظالمانہ نظام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، کارن یہ ہے کہ وہ کلمہ گو مسلمان کو ہیں، اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت اسی وقت ہے جبکہ یقین ہو کہ ہاں کامیابی ملے گی، ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو مروا دیں اور نظام ویسے کا ویسے ہی رہے. تو اس پر بظاہر ہتھیاروں کے استعمال سے کامیابی کا امکان نہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے متبادل ذریعہ وہ زمانے میں ہمارے سامنے کئی ملکوں میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام کو ان کے اندر احساس ضیاء پیدا کیا جائے، ان کے اندر اس نظام کے خلاف نفرت پیدا کی جائے، ان کے اندر دین کے غلبے کا جذبہ پیدا کیا جائے، ان کے اندر خود شریعت پر عمل کا جذبہ پیدا کیا جائے، اور جب ایسی جماعت تیار ہو جائے تو پھر وہ سڑکوں پر آ جائے اور گھیراؤ کرے، اس نظام کو جلنے نہ دے، جیسے کہ ایران کے اندر ہوا، بلاخر بادشاہ کو بھاگنا پڑا، 20,000 افراد اس نے مارے لیکن فوج نے گولی چلانے سے انکار کیا، کب تک اپنے لوگوں کو مارے. اور ابھی کئی وہ ریاستیں جو کہ روس سے علیحدہ ہوئی ان کے اندر عوام کا ہجوم داخل ہو گیا پریزیڈنسی میں، اور بلاخر صدارت حکومت کو بھاگنا پڑا اور وہاں پر حکومت تبدیل ہو گئی. یہی طریقہ کار اس زمانے میں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم غلبہ دین کی یا نظام عدل کی منزل کو سر کر سکتے ہیں، اور امن طریقے سے یہ ظالم جو اس وقت بیٹھ کر لوٹ گسوٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک پر یہ لوٹ گسوٹ 1958 سے جاری ہے. 1958 میں ایوب خان کو بلایا امریکہ نے، شاباش دی، اس کو حوصلہ دیا اور وہ آ کر بیٹھ گئے اقتدار پر. اس کے بعد سے پھر فوج نے جو ہے وہ، بلکہ فوج نہیں کہنا چاہیے، ان جرنیلوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا. 11 سال تک ایوب خان، اور اس کے بعد پھر 11 سال تک ضیاء الحق، اور اس کے بعد ایک 11 سال کا دور رہا ہے جس میں بینظیر نواز شریف آئے ہیں، اور وہ بھی کیا ہے کہ ان کو ظاہری اختیار ان کو حاصل تھا، پیچھے ان کے بھی اصل اختیار کسی اور کے پاس تھا، اور اب پھر جو ہے وہ یہ مسلط ہے ہمارے اوپر. تو یہ اصل میں اس سب صورت حال ہے کہ آسانی کے ساتھ، اور اب تو ٹوٹل امریکہ کے ایجنٹ اور امریکہ کی ہر بات کے اوپر ایمان لانے والے، اس کو سجدہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا اس ظلم سے، اس زیادتی سے اگر جان چھڑانی ہے تو وہ پرامن طریقوں سے باز و نصیحت سے نہیں ہوگی. یاد بڑی اہم ہے کہ اصل مقصد ہے کہ اس لوٹ گسوٹ کو جو ہو رہی ہے اس کو ختم کرو. ہر رسول کا مقصد تھا لیکن تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو، اور اس کے لیے بعض و نصیحت, اور اس سے آگے بڑھ کے اگر بعض و نصیحت کے بعد نہ ہو تو بھی تو ہم نے لوہا بھی اتارا ہے, اس پہ جنگ کی شدید صلاحیت ہے, تو منافع للناس اور اس میں لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں. بھلے یعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب, اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون اس کو اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیر میں رہتے ہوئے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ خود قوی ہے, خود زبردست ہے, وہ چاہے تو ان ظالموں کو خود سزا دے دے لیکن وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. دیکھیں کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مال و جان کی قربانی اور بازیاں کھیلتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر قیامت کے دن بھرپور اجر دے. اب اس کے بعد سورت کا آخری حصہ ہے اور وہ ہے دین کے تقاضوں سے فرار کی ایک اور سورت, اور وہ ہے رہبانی. ایک ہے دنیا داری جو منافقین کی آئی, اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا مال اور اولاد, اس وجہ سے دین کے تقاضوں سے دور رہے. اور ایک دوسری سورت ہے رہبانی کی, کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میدان کو چھوڑ دے ظالموں کے لیے, شیطانوں کے لیے, اور خود کو خطرے کے اندر جا کے اللہ اللہ شروع کر دے. اس کی نفی آ رہی ہے, فرمایا بلقد ارسلنا نوحا و ابراہیم, ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو, بجالنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب, اور ہم نے ان کی اولادوں میں جاری کر دی تھی نبوت بھی اور کتاب بھی. فمنھم مہتد, ان میں سے کچھ وہ تھے جو کہ ہدایت یافتہ تھے, وکثیر منھم فاسقون, البتہ ان میں سے اکثر وہ تھے جو کہ فاسق اور نافرمان تھے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا, پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر بھیجا اپنے اور رسولوں کو بھی. وکفینا بعیسی ابن مریم, اور بالآخر ہم نے بھیجا عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے کو علیہ السلام و سلام علیہا. وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ, اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی نرمی اور رحمت کر دی, ان کے اندر وہ تکبر نہیں تھا یہود والا, عیسائی راہبوں کے اندر اس خدا خوفی کی دل میں خداس تھا, ان کے اندر پھر بھی نرمی تھی. فرمایا ہم نے ان کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی نرمی رکھی اور رحمت رکھی. وہ رحبانیت ابتدا ہوا, اور رحبانیت اس بدعت کو انہوں نے خود شروع کیا. ماں کتب نہ علیہ, ہم نے یہ رحمانی تم پر لکھی نہیں تھی, اللہ ابتدا رضوان اللہ, مگر انہوں نے اس کو شروع کیا اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. یہ شادی کرنا اور بیوی اور بچوں کا کفیر, اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہتمام پر عمل مشکل ہو جاتا ہے, اور یہ کاروبار کرنا اور دنیا داری کرنا, اس سے ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. تو چلو کونوں قدروں میں چلو, جنگلوں میں چلو, پہاڑوں پر جاؤ, رائے خانے وہاں پر بناؤ, وہیں پر رہو, سبزیاں اگاؤ, سبزیاں کھاؤ, شادی نہ کرو, اللہ اللہ کرو. لہذا میدان کو چھوڑ کے چلے گئے وہ لوگ ظالموں کے لیے, اللہ کے نافرمانوں کے لیے, اور جو بھی نیک لوگ تھے وہ چلے گئے راہ خانوں میں. اب انہوں نے چونکہ فطرت کے ساتھ جنگ کی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری تقاضے رکھے ہیں, جنسی جذبات, یہ بھی فطری تقاضا ہے ہمارے اندر, اور یہ تقاضا برا نہیں ہے, اسی کے ذریعے سے نسلیں انسانی آگے چلتی ہے. اور اچھی غذائیں کھا لینا کوئی بری چیز نہیں ہے, بشرطے کہ وہ حلال سے حاصل ہوں. لہذا فطرت سے چونکہ جنگ کرنے کی کوشش کی, شکست کھائی, بری طرح ناکام ہوئے. فرمایا فما رأوها حق رعایتها, پھر وہ اس ربانیت کا حق ادا نہیں کر سکے جیسے کہ ادا کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد پھر جو بدکاریاں وہاں پر کی ہیں ان عورتوں نے اور مردوں نے جو بظاہر وہاں پر گئے تھے رائے بن کر اور ننس بن کر, انہوں نے وہاں پر جو غلط کام کیے ہیں کہ ناجائز بچوں کے قبرستان برآمد ہوئے ہیں رائے کھانے کے تہخانوں سے, اور اس کے بعد جو دنیا داری کی ہے, کوئی شخص مر گیا اور راہب کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ آئیے ذرا دعا کیجئے, مریض جو ہے وہ اس کی جان نہیں نکل رہی, پریشان ہے. راہب صاحب نے جا کے وہاں مراقبہ کیا اور کہا کہ اس کی جان نہیں نکلے گی, ذرا کچھ جو ہے وہ خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. اور لہذا انہوں نے پھر جو ہے وہ چوسنا شروع کیا میت کے لوائے, مندر والے کے لوائے کین کو, جب دیکھا کہ اچھا خاصا ان سے پیسہ نکلوا دیا ہے, کہا کہ ہاں اب امکان پیدا ہو گیا کہ اس کی جان بھی نکل جائے گی اور اس کی بخشش بھی ہو جائے گی. اس طریقے پر عیسائیوں کے اہل مذہب نے خون پوسا ہے پھر, اور دنیا داری کی ہے, اور لوگوں سے اس طریقے پر انہوں نے ان کی کمائی وہ ہڑپ کی ہے. تو فرمایا کہ صرف اس ربانیت کا حق بھی ادا نہیں کر سکے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم, تو جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو تو ہم نے ان کا اجر دیا, لیکن وہ کثیر منہم فاسقون, ان میں سے اکثر فاسق تھے, فاسق تھے, فاسق ہیں. اللہ کے رسول نے اس لیے اس قسم کے رجحان کی شدید نفی کی جو رہبانیت کا رجحان اسلام میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. بخاری مسلم کی حدیث ہے تین افراد آپ کے گھر پر آئے, آپ موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی دیر نفل پڑھتے ہیں؟ کہا نفل پڑھتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں. اچھا روزے کتنے رکھتے ہیں نفلی؟ کبھی رکھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے وہاں مشورہ کیا کہ کیونکہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہے معصوم ہے, اگر بالفرض ان کی خطائیں ہیں بھی تو اللہ وعدہ کر چکا سورہ فتح میں ان کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی. کہا کہ ان کو تو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ایک نے کہا کہ بھائی میں اب زندگی بھر رات کو نہیں سوؤں گا نفل پڑھا کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر نفل روزے رکھوں گا, کبھی بھی میں افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, اس کی وجہ سے دنیا داری ہوتی ہے, اب میں اللہ اللہ کروں گا. اتفاق سے ان کی باتیں جب جاری تھیں اللہ کے رسول آ گئے اور اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا, ورنہ آپ کا یہ انداز عام طور پر نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں, اور اللہ کی قسم میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نفل بھی پڑھتا ہوں, میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں نفلی کبھی چھوڑتا بھی ہوں, اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے. امن دبے بان سنت ہی بڑے کمی نہیں, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. پھر آپ نے کہا صحابہ کو جمع کرو, اور جمع کر کے آپ نے پورا واقعہ بیان کیا اور ساری یہ باتیں پھر آپ نے ساتھ فرمائی تاکہ اسلام کے اندر رہبانیت شروع نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ اسلام کی رہبانیت روزہ ہے, اسلام کی رہبانیت اللہ کی راہ میں جہاد اور جنگ کرنا ہے. رہبانیت میں بھی انسان لذات دنیاوی کو چھوڑتا ہے, روزے میں بھی ہم کچھ وقت کے لیے اپنے تسکیے کے لیے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جنگ کے اندر بھی بڑی مشقتیں اور گھر کا آرام اور گھر کا عیش اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. ہماری رہبانیت پروڈکٹیو ہے, اس جنگ کے ذریعے سے ہم دنیا میں ظلم و ستم کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ پھر رہبانیت کا حق ادا نہیں کر سکے, ان میں سے کچھ ہیں جو کہ جو ایمان لائے تھے ہم نے ان کو ان کا اجر دیا, ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جہاں کتاب پہلے کتاب سے ہے جن کا ذکر پیچھے چل رہا تھا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اے عیسائیو تم اس سے پہلے آخری رسول سے عیسیٰ علیہ السلام تم ان پر ایمان رکھتے ہو کہ تمہاری خوش قسمتی ہے تم مسلمان ہو, اس لیے کہ جو بھی آخری رسول ہوں ان پر ایمان لانا ہی اسلام ہے. تو اس سے پہلے آخری رسول کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو, اب کیا کرو؟ اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو, وآمنوا برسولہ, اور اب ان رسول پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول اب آ چکے ہیں آخری, اب آخری رسول یہ ہیں, اب تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا. اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو, ان رسول پر ایمان لاؤ. یو تم کی فلح نے رحمت ہی, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے دے گا. یہ مضمون سورہ قصص میں بھی آ چکا ہے کہ اگر عیسائی ایمان لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دیتا ہے. وہ پہلے بھی مسلمان تھے اس لیے کہ آخری نبی کو مان رہے تھے, اور اب آخری نبی آ گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر ایمان لاتے ہیں تو گویا ان کا دوہرا اجر ہے. تو اولئک یوفون اجرہم مرتین, سورہ قصص کے چھٹے رکوع میں مضمون آ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں دو رحمت سے دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں دو حصے دے گا اپنی رحمت میں سے. وَيَجْعَلْنَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے گا کہ تم جس کے ذریعے سے چلو گے کہاں چلو گے؟ کھلے صراط کی جو مشکل مرحلے وہ طے کرو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم, اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ, تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں, اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کوئی اختیار نہیں رکھتے. اب بھی اللہ کا فضل ان اہل کتاب کو شامل حال ہو سکتا ہے, بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو اللہ لِاللہ یعلم اہل الکتاب, تاکہ جان لے اہل کتاب, تاکہ یہ نہ سمجھے اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی شے پر بھی اختیار نہیں رکھتے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ, نہیں, اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. ہمت ہے تو اور سورت پڑھ لے. جی آپ لوگ کچھ بول نہیں رہے, جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ المجادلہ. سورۃ المجادلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے جو سورہ حدید کے ساتھ تسلسل میں ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اس لیے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہیں. یہ کام چونکہ تنہا نہیں ہو سکتا, دو رسول ساتھ اس زمانے میں موجود تھے, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, لیکن دین غالب نہیں ہو سکا تھا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک جماعت ہو. اللہ کے رسول کے زمانے میں دین غالب کیوں ہوا؟ ایک جماعت میں اس طرح آ گئی تھی, اس جماعت نے اللہ کے رسول کے دست و بازو بن کر بھرپور ساتھ دیا اور دین غالب ہوا. اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام پر اپنی رحمت نازل فرمائے. یہ جو جماعت ہوتی ہے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والی, اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حزب اللہ. اور جو جماعت اللہ کے دین کی دشمن ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حوالے سے وہ نہیں چاہتی کہ وہ شریعت نافذ ہو, وہ ہے حزب الشیطان. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ اور حزب الشیطان دونوں کا ذکر کیا. حزب اللہ کا ذکر ہے پہلی چار آیتوں میں اور آخری آیت میں, اور حزب الشیطان کا ذکر درمیان کی پھر آیتوں میں ہے. حزب الشیطان بھی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک وہ ہوتی ہے جو کھلم کھلا دین کی مخالفت کرتے ہیں, ان کا ذکر ہے آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 میں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پہلی آیت سے دو آیت سے قبل آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 میں. درمیان کی 13 آیتوں میں مخفی جو حزب الشیطان ہے, وہ جو منافقین ہوتے ہیں, ہوتے مسلمان ہیں لیکن اندر ہی اندر پوری اجتماعیت کی جڑیں کھوتے ہیں, ان کا ذکر ہے. اب آئیے پہلی چار آیتیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حزب اللہ کا ذکر کر رہا ہے. پس منظر ان آیات کا یہ ہے کہ ایک خاتون تھیں حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوس بن ثابت یہ بوڑھے صحابی تھے, بڑھاپے کے اندر آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. انہوں نے ایک دن غصے میں آ کر اپنی زوجہ حضرت خولہ سے کہہ دیا کہ اب تم میرے لیے بالکل اس طرح ہو جیسے کہ ماں ہوتی. اس کو کہا جاتا تھا زہار, کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے تم میرے لیے ماں کی طرح ہو, تم میرے لیے بہن کی طرح ہو, تم میرے لیے پھوپھی کی طرح ہو, تم میرے لیے خالہ کی طرح ہو, یہ عقیدہ زہار کا عقیدہ کہلاتا ہے. اور دور جہلیت میں ایسا غلو تھا کہ طلاق کے بعد تو رجوع ممکن تھا, زہار کے بعد رجوع ممکن نہیں. جیسے رہبانیت کیا ہے؟ غلو ہے, کہ جو ہے وہ عمل کا غلو, کہ آدمی جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کے فطری تقاضوں کو چھوڑ کر اور جو چلا جائے کونے قدروں میں. یہ زہار بھی غلو تھا کہ ہر چیز طلاق کے بعد تو رجوع کا امکان ہے, زہار کے بعد رجوع کا امکان ہی نہیں. اب حضرت خولہ بنت صالبہ آپ کے پاس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول اوس بوڑھے ہیں, بڑھاپے میں ان کو غصہ ہے, میں نے یہ بات کہتی ہے, بچے ہمارے چھوٹے ہیں, اب میرے لیے کیا حکم ہے, کیا میں اوس کے نکاح میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی مجھے شریعت نے اس کے حوالے سے کوئی حکم نہیں دیا, لہذا فی الحال تو تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی جب تک کہ شریعت کا حکم نہیں آتا. حضرت خولہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, میرا مسئلہ حل کیجیے, میں رل جاؤں گی, میرے شوہر پریشان ہوں گے, بچے پریشان ہوں گے, آپ میرا مسئلہ حل کیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی ابھی میرے پاس کوئی اس کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے ہدایت موجود نہیں ہے. انہوں نے اللہ کے رسول سے باقاعدہ بحث کی, قرآن کہہ رہا باقاعدہ جھگڑا کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک اعلیٰ کردار ہے کہ اگر جماعت میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ڈسکس کریں امیر سے, یہ نہ ہو کہ منافقین کی طرح آگے ذکر آئے گا کہ جو اصل فورم ہے وہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے اور ادھر ادھر جو ہے وہ گفتگو کر کے دوسروں کے ذہن بھی خراب کر رہے ہیں. بھائی اس سے ڈسکس کرو کہ جس کے پاس اتھارٹی ہے, جو مسئلے کو حل کر سکتا ہے. ادھر نہیں کر رہے, ادھر کر رہے ہو تو تم جماعت کے اندر بے چینی اور تم ایک جو ہے وہ پوری جماعت کے اندر ایک تم منفی حرکت کر کے اس کے اندر انتظار پیدا کر رہے ہیں. تو خولہ بنت صالبہ وہاں سے گئی نہیں اور وہیں کھڑی ہو کر اللہ کے رسول سے بحث کرتی رہی کہ نہیں میرا مسئلہ حل کیجیے, اور گفتگو کر رہی تھی بہت آہستہ آہستہ. حضرت عائشہ موجود تھی اس وقت, وہ کہتی ہے میں حیران تھی کہ خولہ اتنی آہستہ باتیں کر رہی تھی کہ مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی, لیکن وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بحث کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول نہیں مسئلہ حل کیجیے. تو میں خولہ کی باتیں نہیں سن سکی لیکن اللہ نے خولہ کی بات سن لی اور اللہ نے فوراً کا مسئلہ حل کیا. کیوں؟ صحیح فورم پر خولہ نے بات کی تھی. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی اجتماعیت میں جڑنے کی توفیق دے تو اللہ تعالیٰ اجتماعیت کے حوالے سے آداب عطا فرمائے کہ وہی بات کی جائے کہ جہاں بات کرنے کا فائدہ ہو اور جس کی وجہ سے تو مسئلے کے حل کا امکان ہو, ورنہ یہ ہوتا ہے اجتماعی اداروں کے اندر کہ جو لوگ کمزور جو ہے وہ کردار کے ہوتے ہیں, بزدل کردار کے, صحیح جگہ بات نہیں کریں گے اور ادھر ادھر نیچے بات کرتے اور جو ہے وہ نجوے کر کے پورے اجتماعیت کے اندر ایک منفی فضا پیدا کریں گے. فرمایا قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا, سن لی اللہ نے بات اس خاتون کی جو اے نبی آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، مجادلہ، پوری سورت کا نام مجادلہ رکھ دیا گیا، جھگڑا، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ صحیح فورم پر اگر کوئی جھگڑا بھی ہو جائے تو مذائقہ نہیں ہے، وہ زیادہ پروڈکٹیو ہے بجائے اس کے کہ انسان ادھر ادھر گفتگو کر کے اور جو ہے وہ ایک پھنسی فضا پیدا کرے، جو کہ آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، بتشکی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوا کر رہی تھی، جھگڑا آپ سے کر رہی تھی اور شکوے اللہ سے کر رہی تھی کہ اللہ میرا مسئلہ حل کر دیجیے، اللہ میرا مسئلہ حل کر دیجیے۔ وہ ماں ہو یسما او تحاب اور رسما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی اس بحث کو سن رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام ان خاتون کا بڑا احترام کرتے تھے، حضرت عمر کے دور میں بہت بری ہو چکی تھی، ایک روز وہ جا رہے تھے، انہوں نے بلایا، حضرت عمر ان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ نے، کافی دیر تک ان کی نصیحت سنتے رہے۔ صحابہ اکرام نے شکایت کی کہ امیر المومنین آپ لوگوں بڑا قیمتی ہے، اور آپ کس بڑھیا کے پاس کھڑے ہو کے اس کی باتیں سن رہے تھے، بہت آپ نے وقت لگا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں، یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی فریاد عرش تک پہنچی اور اللہ نے اسی وقت اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آیتیں اتاری، تمہیں اس کی اہمیت کا احساس ہے۔ یہ ہے مولا بنت طالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد اللہ نے مسئلہ حل کیا، فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو کہ تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ ظہار کر بیٹھے، اپنی عورتوں کو وہ کہہ بیٹھے کہ یہ ہمارے لیے ماں کی طرح ہے یا ہمارے لیے بہن کی طرح ہے، فرمایا ماں ہننا امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جایا کرتے، یہ جو ہے وہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں، ماں ہننا امہاتہم، ماں کسی کو کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، ان امہاتہم الا اللاتی بلغنہم، ان کی مائیں تو وہی ہے کہ جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو منکر ہے، جو باتوں میں سے بڑی برائی ہے، غلط بات ہے، منکر ہے، وَزُورًا، اور جو جھوٹ بات ہے، آئندہ ایسی حرکت مت کرو، وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بخش بخشنے والا ہے۔ اب تک جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ یہ حرکت مت کرنا۔ اب اس کے بعد کفارہ کیا ہے ظہار کا، فرمایا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھے، ثم یعودون لما قالوا، اور پھر وہ لوٹانا چاہیں اس بات کو جو انہوں نے کہی ہے، دوبارہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیں، تو اب اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہے، فرمایا فتحریر رقبت من قبل ان یتماسک، ان کو چاہیے کہ وہ ایک غلام کی گردن کو آزاد کریں، ایک غلام کو آزاد کریں اس سے پہلے کہ وہ دونوں آپس میں قریب آئیں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ بات ہے جس کا تمہیں بات کیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، اور جو کوئی یہ نہ پائے، جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ غلام آزاد کر سکے، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسک، تو پھر دو مسلسل مہینوں کے روزے رکھنے ہیں اس سے پہلے کہ دوسرے کو چھوئے، اگر ایک بھی ناغا ہو گیا تو روزوں کی گنتی دوبارہ شروع ہوگی، اگر شعبان میں روزے رکھ لیے، درمیان میں رمضان آ گیا تو دوبارہ پورے رکھنے پڑیں گے، بیچ میں کوئی گیپ نہ آئے، نہ کوئی فرض روزہ بیچ میں آئے، نہ بیچ میں عید آئے کہ جس کی وجہ سے روزہ بریک ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ نہ کوئی وقفہ ہو، بلکہ مسلسل دو مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، یہ کفارے کے روزے ہیں۔ فرمایا فمن لم یستطع، اور جو کوئی بوڑھا ہے، جیسے کہ اسامہ بوڑھے تھے رضی اللہ تعالیٰ، جیسے کہ حضرت اوس بن ثابت بوڑھے تھے، تو فرمایا فمن لم یستطع، ہاں جو کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزے رکھ سکے، نہ اس کے پاس اکٹھے اتنے پیسے غلام آزاد کرا سکے، تو فرمایا فإطعام ستین مسکینا، پھر اس کو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کا، یہ پھر جو ہے وہ قسط میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے ایک کو کھلایا پھر اگلے دن ایک کو کھلا دیا، تو یہ خرچہ ایک ساتھ نہیں ہے، یہ خرچہ پھر اتر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو، تمہیں ہر وقت اللہ اس کے رسول کی حد یاد رہے، اور پھر آئندہ تمہیں غصہ نہ آئے۔ لوگ تو بڑی پیاری بات کیا کرتے ہیں کہ جو غصہ ہے بہت چلاک ہوتا ہے، یہ بہت دیکھ بھال سے آتا ہے، اگر تو سامنے والا تگڑا ہو تو پھر غصہ نہیں آئے گا آپ کو، اور سامنے والا کمزور ہے پھر بہت غصہ آئے گا آپ کو۔ تو اگر معلوم ہو کہ میں نے غصے میں بیوی کو ماں کہہ دیا تو مجھے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور یا یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، تو پھر کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ تو فرمایا تاکہ تم ہر وقت یاد رکھو اللہ کو، اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، وتلك حدود اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے۔ بدل کافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر کون ہے بتائیے؟ حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور آخر کے اندر ساری عذاب کی بعید ہندوؤں کے لیے دے دی اللہ نے، یہودیوں کے لیے دے دی، مشرکوں کے لیے دے دی. کافر سے مراد کون ہے؟ وہ مسلمان اس سے مراد ہے کہ جو زہار کریں اور زہار کے بعد پھر کفارہ ادا نہ کریں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حضرت کرنے کے بعد بغیر کفارے کے ہی دوبارہ تعلق قائم کر لیتے ہیں، تو گویا وہ اللہ کے نظام میں کافر ہو گئے. دنیاوی اعتبار سے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حقیقت میں وہ کافر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے سرتابی کرنا، جان بوجھ کر زہار کرنا ان آیتوں کو سننے کے باوجود، اور پھر زہار کے بعد کفارہ ادا کیے بغیر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لینا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ کفر ہے. فرمایا ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب. اب اس کے بعد دو آیتوں میں ظاہری حزب الشیطان کہ جو کھلم کھلا اسلام کا دشمن ہے ان کا ذکر ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کہ دشمنی کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول سے، تو وہ اسی طرح سے ذلیل کیے جائیں گے. تمام قبط الذین من قبلہم، جیسے کہ وہ لوگ ذلیل کیے گئے تھے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. فقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے واضح آیتیں اتار دی ہیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ہوگا ذلت والا عذاب. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس روز روز قیامت اللہ ان سب کو اٹھائے گا. فینبئہم بما عملوا، پھر اللہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے عمل کو گن لیا تھا اور وہ بھول چکے تھے. اللہ تعالیٰ جن جن کے حق تک دیکھ لیتا ہے لیکن لوگ بھول جاتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. یہ دو آیتوں میں جو ذکر آ گیا حزب الشیطان کا، جو ظاہری حزب الشیطان ہے، ابھی پھر آخری آیت میں تو پھر حزب اللہ کا ذکر آ جائے گا، اور اس سے پہلے پھر دو آیتوں میں اسی حزب الشیطان کا ذکر پھر آئے گا. درمیان کی 13 آیتوں میں مخفی حزب الشیطان کا ذکر ہے، وہ جو آستین کے ساتھ ہے، جو لبادہ اڑا ہوا ہے اسلام کا اور اندر سے جڑے کھوتے ہیں وہ اسلام کی. ان کی 10 بری صفات وہ ان 13 آیتوں میں بیان ہو رہی ہیں. فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں، جو کچھ کی زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نجوا کہتے ہیں خفیہ سرگوشی کو، کہ کوئی دو آدمی تین آدمی تنہائی کے اندر بیٹھی خطر پتر کر رہے ہیں. اور یہ نجوا کا لفظ کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، وہ کہ اس کو اچھے معنی میں استعمال بھی کیا گیا ہے، لیکن صرف نجوا اگر کہا جائے گا تو یہ نیگیٹو معنی میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعیت کی غیبت ہو رہی ہے. ایک غیبت ہوتی ہے کسی شخص کے انفرادی، وہ غیبت ہے، اور اگر اجتماعیت کی برائیاں ڈسکس ہو رہی ہیں اور ڈسکس ہو رہی ہیں غلط فورم پر، تو یہ نجوا ہے، اجتماعی غیبت. تو فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، نہیں ہوتا خفیہ مشورہ کسی تین کا الا هو رابعہم، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا چوتا ہوتا ہے. اللہ سن رہا ہوتا ہے کیا مشورے کر رہے ہیں اور کیا یہ تو سازشیں کر رہے ہیں، اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہ ہی خفیہ سرگوشی ہوتی ہے پانچ کی، مگر ان کا چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر، اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں، دو تین سے کم کتنے ہوں گے، دو، نہ اس سے کم ہوتے ہیں. ولا اکثر، اور نہ ہی اس سے زیادہ ہوتے ہیں، پانچ سے زیادہ ہوتے ہیں. الا هو معهم، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں. ثم ینبئهم بما عملوا، پھر اللہ تعالیٰ بتا دے گا انہیں یوم القیامہ روز قیامت کہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے. اللہ روز قیامت بتا دے گا کہ تم نے تنہائی کے اندر یہی باتیں کر رہے تھے، تم اپنے امیر کے خلاف یہ جو ہے وہ بے چینی پھیلا رہے تھے، یہ اس کے خلاف تم تنقیدیں کر رہے تھے، تم نے اس کے منہ پر جا کر بات کیوں نہیں کی، تاکہ وہ یا تو اپنی اصلاح کرتا یا وضاحت کر دیتا، وہاں تمہیں ہمت نہیں ہوئی اور تم ادھر ادھر جو ہے وہ تم یہ باتیں کر رہے تھے. فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز قائم رکھتا ہے. اب اس کے بعد منافقین کی پہلی خرابی آ رہی ہے. الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو نجوا سے منع کیا گیا تھا کہ بھائی یہ خفیہ سرگوشیاں یہ خطر پتر مت کرو، ثم يعودون لما نهوا عنه، اور پھر یہ وہی کچھ کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا تھا. وہی طرح جو نبل اس میں ولادوان جماعت یا پھر رسول، اور وہ مشورے کرتے ہیں گناہ کے بارے میں اور جاتی کے بارے میں اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں. اب اس زمانے میں رسول کیا تھے؟ امیر جماعت تھے. ظاہری بات ہے جو جماعت ہوگی تو اس میں رسول تو نہیں ہوں گے، لیکن یہاں پر آپ رسول کو نچیے امیر جماعت کے حوالے سے، جو بھی قیادت ہے اس کے حوالے سے، تو فرمایا کہ وہ مشورے کرتے ہیں گناہ کی باتوں میں اور زیادتی کی باتوں میں، تو معافیت رسول اور رسول یعنی جو بھی اس وقت امیر جماعت تھے ان کی نافرمانی کے حوالے سے۔ اب دوسری جو ہے وہ خرابی ویسا جا او کا، اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں حیو کا بمالم یو حیے کا بہ اللہ، آپ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں نہیں کہی، یہ ہے قیادت کے ساتھ بغض اور قیادت کے ساتھ دشمن اور اس کے لیے لیڈر قسم کی حرکتیں کرنا۔ آتے تھے اور آ کر اللہ کے رسول سے کہتے تھے السلام علیکا، بجائے السلام علیکا کہنے کے السلام علیکا۔ السلام علیکہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ آپ پر موت آئے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ تو یہ اندر کا بغض اس طرح کی لیڈر حرکتوں سے ظاہر کرتے تھے۔ وہ یقولون فی انفسہم، اور وہ اپنی زبانوں اپنے جی میں یہ کہتے تھے لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کہنے پہ عذاب کیوں نہیں دیتا، اگر یہ سچے رسول اور ہم نے ان کو بتوا دیے تو ہماری زبان جل جانی چاہیے تھی، اس پہ کیڑے پڑ جانے چاہیے تھے، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ فرمایا حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونھا اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم وہاں آپس میں مشورے کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول، تو دیکھو تم کبھی بھی مشورے نہ کرنا گناہ کی بات کے لیے اور زیادتی کی بات کے لیے اور رسول یعنی اپنے جو بھی قیادت ہے امیر ہے ان کی نافرمانی کے لیے۔ وتناجوا بالبر والتقوى، اور تم ہمیشہ مشورے کرنا نیکی کے لیے، کسی کو تنہائی میں نیکی کا مشورہ دینا، سامنے دو گے مشورہ تو ممکن ہے کہ اپنی توہین محسوس کرے، تنہائی میں اس سے کہو کہ بھائی تم بھی یہ وہ کچھ اللہ کی دین کے لیے خرچ کیا کرو، تمہارے پاس بہت مال و اسباب ہے، تم بھی اس موقع پر اپنا وقت دو، تم اپنا وقت اسپینڈ کر سکتے ہو، تو اس کو مشورہ دو تنہائی میں نیکی کا، بس تقوا اور تقوی کا، بس تک اللہ اللہ جی کے لئے تو شرون، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، یہ جو نجوا ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے، کیوں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے غمگین کرے ان لوگوں کو جو کہ ایماندار ہیں۔ وليس بذاتهم شيئا الا باذن الله، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کسی کا نقصان نہیں کر سکتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، وہ کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتا شیطان، اصل میں نقصان اور نفع کا اختیار خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا وہ اس کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا سکتا کسی کو مگر اللہ کے اذن سے۔ تسلی دی گئی کہ ان کے اس قسم کے سرگوشیوں سے پریشان نہ ہو۔ جو بھی مخلص ساتھی ہوتے ہیں جماعت کے ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ جسہ بنا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ صحیح فورم پر بات کریں، جو ہے وہ کونے خدروں کے اندر بیٹھ کر گروپنگ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد دوسروں کے ذہن بھی خراب کرتے رہتے ہیں، افسوس تو ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے ذریعے سے چاہتا ہے شیطان کے غمگین کرے اہل ایمان کو، لیکن اے مومنوں پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرے۔ اب اس کے بعد منافقین کی تیسری خرابی، اور وہ کیا تھی؟ کہ جب کوئی اجتماع ہوتا تو اس کو مل کے بیٹھتے، کیوں؟ تاکہ فوری کمنٹ پاس کر سکے، فوری طور پر جو کونی مار کر اور جو ہے وہ کوئی میسج ٹرانسفر کر دیں، کبھی مسکرا کر کبھی آپ کے اشارے سے کوئی کمنٹ پاس کر دیں، اور بعض اوقات اس طرح سے کھاتے جو ہے وہ بڑے بڑے تنز ہو جاتے ہیں، گراہک نے آ کے دیکھا اور کہا دیکھو نا ہم وہی بات کہہ رہے تھے کہ ان کو فکر کا پتہ ہی نہیں، اور دیکھو کیا بات کہہ دی، اور ہمیں خطرہ تھا یہ وہی بات کریں گے، دیکھو انہوں نے بات کہہ دی نا۔ تو یہ ساتھ بیٹھتے تھے مجلس میں، منع کیا گیا کہ ساتھ مت بیٹھتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں کے اندر ذرا کھل کے بیٹھو، فسحوا تو کھل جایا کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ یفتح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خوشحالی پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، چوتھی خرابی کیا تھی؟ کہ اجتماع کے بعد بیٹھے رہتے تھے، کہ اگر اس دن اجتماع میں اللہ کے رسول کی باتوں سے کسی کے دل میں کوئی واقعتاً ایمان کی رمق پیدا ہوئی ہے تو اس اجتماع کے اثرات کو ظاہر کریں، اور اس کے بعد جو ایسی باتیں کر کے جائیں تاکہ اگر کوئی آدمی آگے بڑھا بھی ہے کچھ دین کی طرف تو اس کے اندر سے وہ جذبے کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ان کی خرابی تھی۔ لادو سوالے سے فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، وہ جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، اجتماع ختم، برخاست، اب جاؤ اٹھ کے، فانشُزُوا، اٹھ جایا کرو، کیا ہوگا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ کہ جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ اٹھا دے گا انہیں درجوں کے اعتبار سے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد ان کی پانچویں خرابی اور وہ یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول کا ٹائم ضائع کرتے تھے ان کے ساتھ کچھ خفیہ یا یہ ہے کہ علیحدگی میں ملاقاتیں کر کے، تاکہ ذرا لوگوں کے اوپر ایک روب قائم ہو کہ اس کے اللہ کے رسول سے بڑے قریبی تعلقات ہیں اور اس کی ان کے ساتھ خفیہ مشاورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات محفل میں اللہ کے رسول آ کر بیٹھے ہیں، فوراً آ گیا اور آ کر اللہ کے رسول سے سرگوشی کر رہا ہے، گفتگو اللہ کے رسول سے کر دیکھ لوگوں کو رہا ہے تاکہ لوگ کہیں کتنا اہم آدمی ہے، اس کے تو خاص سلام مشورے ہوتے ہیں اللہ کے رسول سے۔ تبھی اللہ کے رسول کے گھر میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد شام سے ٹائم ضائع کریں تاکہ لوگوں پر امپریشن ہو کہ اللہ کے رسول کا خاص آدمی ہے، اور اس کے جو ان کے ساتھ جو وہ پرائیویٹ میٹنگ بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو تو اس پر بہت تکلیف ہوتی تھی کہ میرا ٹائم برباد کر رہا، لیکن آپ نے بہت مربت کی اور آپ کسی کو منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبہ اور یہ صبر ہمیں بھی عطا کر دے، میرے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، لہٰذا بعض اوقات ساتھی آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے وقت میں تو میں سخت ناز اختیار کر لیتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول میں یہ چیز نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بندے کے بڑی ظاہری بات ہے جو اس میں کامل تھے، اور ہم انتہائی کمزور اور ہم انتہائی ہر لحاظ سے جو ہے وہ پست، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے، لیکن اندر سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ تب کوئی مقصد نہیں ہے مشورہ کرنے کا، لیکن یہ ہے کہ یہ آ کر میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشکل کو اللہ نے آسان کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم کوئی مشورہ کرو، خفیہ ان سے کوئی سرگوشی کرو، ان سے کوئی رہنمائی لو علیحدگی میں مشورہ کر کے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تم اپنا وہ مشورہ کرنے سے پہلے صدقہ دو، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ذالک خیر لکم واثر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسے نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ گویا اللہ نے چیک لگا دیا کہ جس شخص نے خفیہ مشورہ کرنا ہے اللہ کے رسول سے تو پہلے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اس کے بعد آئے اللہ کے رسول کے پاس اور ان سے مشورہ کرے۔ اب جتنے منافقین تھے پیسے سے ان کو محبت تھی، لہٰذا وہ ساری کی ساری جو سرگوشیاں تھی وہ ختم کر، کچھ عرصے بعد پھر اللہ نے اس ایکٹ کو ختم کر دیا۔ اگلی آیت کچھ عرصے بعد نازل ہوئی، فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تو کیا تم ڈر گئے اس سے کہ تم اپنے صدقات، تم اپنے نجوے سے پہلے تم اللہ کی راہ میں صدقے دو؟ فیصلہ تفلو، جب تم نے ایسا نہیں کیا، بتاب اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر کرم کی، فاقوم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، تو ایسا کرو، قائم کرو نماز اور دو زکات، واتوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں آیتیں منسوخ کوئی نہیں ہے، منکرین سنت، ان سے پوچھئے کہ کیا یہ آیت منسوخ ہے کہ نہیں، اللہ نے خود منسوخ کر دیا وہ حکم، ایک آیت میں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے مشورے سے پہلے صدقہ دو، اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں دے سکے، لہٰذا ہم نے رعایت کر دی اور اب جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا منافقین خود کے سامنے آ گئے، جو پہلے مشورے کرتے تھے، جب انہوں نے اب مشورے نہیں کیے تو معلوم ہو گیا کہ یہ سارے کے سارے ان کا سلسلہ یہ صرف اور صرف اپنا ایک ذاتی تاثر لوگوں پر قائم کرنے کے لیے تھا۔ جب یہ اس قسم کے منافقین بے نقاب ہو گئے، اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا، اور اگلی آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے نظر کرم کر دی ہے، اب تم نماز پڑھو، زکات دو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اب اس کے بعد ان منافقین کی چھٹی خرابی، اور ایسے لوگوں سے دوستی کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جو دوستی کرتے ہیں اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ یہود کے ساتھ بہت خاص تھا، ان کے پیسے کی سرمایہ سے متاثر، اور اس کے بعد ان کے یہاں بہت آنا جانا۔ ما هم منكم ولا منهم، یہ نہ تم میں سے نہ ان سے، یہ نہ سمجھو کہ یہود کے ساتھ یہ مخلص ہیں۔ منافق کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، وہ مخلص ہوتا ہے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، لہٰذا کرنا ہے نہ تم میں سے نہ ان میں سے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، یہ ہے ساتھ میں خرابی، جھوٹی قسمیں کھانا، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ جھوٹ پر حلف اٹھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا عمل ہے جو وہ کرتے ہیں. قسمیں کھاتے کیوں ہیں؟ فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتا، اپنی قسموں کو انہوں نے بنا لیا ہے ڈھال، یعنی قسم کھا کر کہ میں بھی اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا تھا لیکن کیا کروں، اللہ کی قسم میری بیمار ہو گئی، اللہ کی قسم عین وقت کے اوپر یہ ترا ملی، مجھے وہاں جانا پڑ گیا، اللہ کی قسم یہ مسئلہ ہو گیا، مالی اعتبار سے نقصان ہو گیا، نکلنا ممکن نہ رہا. تو فرمایا کہ قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکیں. تو فرمایا انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے تاکہ وہ عذر بنا لے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تقاضے ادا کرنے سے. فصدوا عن سبیل اللہ، اور یہ حاصل خرابی، اور وہ روکتے ہیں دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے، اپنے کردار سے بھی پوری جماعت میں ایک مایوسی پیدا کرتے ہیں. دس آدمی جماعت میں ہیں، جو آدمی جیتا ہے وہ پوری جماعت کو جو ہے وہ اس کا حوصلہ پست کرے گا، اور جو آدمی ایکٹیو ہے وہ پوری جماعت کو فعال کرے گا، اس کو دیکھ کر سب کا حوصلہ بڑھے گا. اس حوالے سے جو بھی ساتھی جماعتوں میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے کے حوالے سے غور و فکر کریں. فرمایا کہ وہ اپنے کردار اپنی روش سے بھی اللہ کے رستے سے روکتے، اور منافقین کو باقاعدہ روکتے بھی تھے کہ زیادہ پاگل مت بنو. وہ چاہتے تھے کہ ہماری کمزوری کہیں نمایاں نہ ہو تو دوسروں کو بھی قربانی دینے سے روکو. فرمایا وہ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ، فلہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. نمبر 9، مال اور جان کا تحفظ، اس سے بڑی محبت، یہ ان کی خرابی. فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم بلا اولادہم بلن تغنی عنہم اموالہم بلا اولادہم من اللہ شیئا، اور ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہ آئیں گے. اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جتنا مال اور اولاد انہوں نے بچا بچا کے رکھا ہے، نہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہ اولاد کو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے لگاتے ہیں، یہ کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، ہمیشہ عذاب جہنم میں داخل رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس روز اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو اٹھائے گا. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. اتنی بری عادت پڑ گئی ہے قسمیں کھانے کی کہ قیامت کے دن بھی قسمیں کھائیں گے. اور وہ یحسبون انہم علی شیء، سمجھیں گے وہ کسی دلیل پر ہے، یعنی وہ سمجھیں گے کہ ہم نے قسمیں کھا کر اور معاذ اللہ اللہ کو مس گائڈ کر لیا ہے، اور واقعی ہمارا موقع بڑا صحیح ہے. بعض اوقات آدمی اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اپنے جھوٹ سے وہ خود ہی متاثر ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ سمجھیں گے وہ کسی دلیل پر ہے. ادا انہم هم الكاذبون، جان لو کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. اب یہ آخری آیت ہے منافقین کے حوالے سے، اور اس میں ان کی دسویں اور آخری خرابی بیان ہو رہی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت، اللہ کے احکامات سے غفلت. فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کو گھیر لیا ہے. فانساہم ذکر اللہ، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے یاد سے، اس اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اس کے آیت کے دین کے تقاضوں سے غافل کر دیا ہے. اولئک حزب الشیطان، یہ ہے شیطان کی پارٹی. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جان لو کہ بے شک جو شیطان کی پارٹی ہے وہی خسارے میں جانے والی ہے. آج بھی اگر آپ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لگائیں اور کسی جماعت میں شامل ہوں تو ایسے کردار آپ کو جماعت میں نظر آ جائیں گے، تو آپ کو قرآن پاک کی آیتیں اپنے سے بولتی بھی نظر آئیں گی. اور اگر دلفرض آپ یہ کام کریں گے ہی نہیں، دین کی خدمت کے لیے آپ کسی اجتماعیت میں شامل ہی نہیں ہوتے، تو یہ پھر آپ کہیں گے اساطیر الاولین، یہ پہلو کی کس سے کہانیاں، دور نظم میں سب کچھ ہوتا تھا، وہی بات آپ کا موقف ہوگا جو کہ موقف تھا مشرقین کا قرآن کے بارے میں، کہ یہ پہلو کی کس سے کہانیاں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یہ آئے تھے اپنے مسائل کا حل نظر آئیں گے، آپ کو سارے کردار باقاعدہ نظر آئیں گے جماعت کے اندر، وہ بھی ہوں گے جو کہ جرت کے ساتھ کھڑے ہو کر صحیح فورم پر بات کریں گے، اور وہ بھی ایسے ہوں گے جو کہ ادھر ادھر جو ہے وہ خسر خسر کر کے اور پوری جماعت کے اندر بے چینی پھیلائیں گے. اب اس کے بعد پھر دوبارہ دو آیتوں میں کُلم کُلّا حزب الشیطان کا ذکر. فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو دشمنی کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک فی الاذلین، وہ ہو کر رہیں گے ذلیلوں میں، بے قدر لوگوں میں، ان کو ذلت دیکھنی پڑے گی. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ لازمن غالب آؤں گا میں اور میرے رسول علیہ السلام. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے۔ یہ وہ مضمون ہے بڑا اہم کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے بارے میں طے کر رکھا ہے کہ رسول دنیا میں مخلوق نہیں ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے ساتھ اہل ایمان بہت کم تھے لیکن اللہ نے بچایا اور پوری قوم کو تحس نحس کر دیا۔ حضرت ہود کو بچایا اور پوری قوم کو تحس نحس کر دیا۔ تو رسولوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون۔ یہ مضمون سورہ صافات کے آخر میں آیا تھا، یہاں بھی آیا، اللہ نے لکھ دیا ہے لازمن غالب آؤں گا میں اور میرے رسول۔ ان اللہ قوی حکیم، انبیاء شہید ہوئے ہیں۔ انبیاء وہ ہوتے تھے کہ اللہ انہیں کسی قوم کی طرف بھیجتا نہیں تھا، ہدف دے کر کے جاؤ اس قوم کے اندر دعوت اور اصلاح کا کام کرو۔ رسول وہ ہستیاں تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نبیوں میں سے چن کر بھیجتا تھا کسی خاص قوم کی طرف۔ رسول کے معنی بھیجا ہوا۔ حضرت زکریہ نبی تھے، شہید کر دیے گئے۔ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، شہید کر دیے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول، حضرت نوح علیہ السلام رسول، ان میں سے کوئی مغلوب نہیں ہوا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا۔ اب اس کے بعد آخری آیت پھر حزب اللہ کے بارے میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور تم نہیں دیکھو گے اس قوم کو جو کہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت کرے ایسے لوگوں سے جو دشمنی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، ولو کانوا آباءہ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہ، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، اور یا یہ ہے کہ وہ ان کے رشتے داری کیوں نہ ہو۔ یہ ہے ایمان کی علامت، یہ ہے دو قومی نظریہ۔ جب ہماری قومیت کی بنیاد نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، رنگ کی بنیاد پر نہیں ہے، زبان کی بنیاد پر نہیں ہے، ہماری قومیت کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ سگا بھائی ہے، والد ہے، جو ہے وہ بیٹا ہے، لیکن اگر وہ مومن نہیں ہے، وہ اگر خدا نہ خاصہ کافر ہے، تو اس کے ساتھ کوئی محبت، کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ ابو بکر صدیق سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے عبد الرحمان نے کہ ابا جان، بدر کے مار کے میں کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آیا اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے، اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں ہرگز تم کو نہ چھوڑتا۔ اس لیے کہ ہمارے لیے رشتے کی بنیاد ایمان ہے، نہ کہ وہ خون کا رشتہ، نسل کا رشتہ۔ لکھا ہوا ہے تفسیر عثمانی میں کہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کیا اور حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کیا، حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ یہ اصل میں ہوا ہے اس میں جنگ بدر میں، اپنے رشتے داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ اہمیت نسلی رشتے کی نہیں ہے، اہمیت ایمان کے رشتے کی ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کی یہ روش ہو، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سب کر دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اللہ نے اپنی طرف سے روح کے ذریعے سے انہیں اور تربیت دی ہے۔ یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ ہم دو مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ روح، اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن کے لیے بھی۔ سورہ نحل کی دوسری آیت میں فرمایا تھا، یُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور یہ مذکر آیا تھا لفظ سورہ مومن کے دوسرے رکوع میں بھی۔ تو روح سے مراد قرآن بھی ہے، اور آج ہم نے پڑھا ہے سورہ حدید میں کہ ایمان کو تقویت ملتی ہے قرآن کے ذریعے سے، ایمان حقیقی حاصل ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اللہ نے مزید ان کی تائید کی، ان کی مدد کی اپنی طرف سے روح کے ذریعے سے، یعنی قرآن کے ذریعے سے۔ یہ جو ایمان ان کے دل میں سب ہوا ہے، یہ ایمان اور مضبوط ہوا اور اللہ نے انہیں اس ایمان کے اندر قوت دی، طاقت دی، تبار دیا۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پارٹی۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہی مفلحون، کامیاب ہونے والی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وبالذکر الحکیم۔